نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو، چاہے دین کا کام ہو یا دنیاوی معاملات ہوں، انسان کو اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. اور ایک بڑا کام کرنے کے لیے اس کام کے اعتبار سے صلاحیت رکھنے والے افراد کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اسباب کی بجائے، مال و دولت کی بجائے، افراد کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ایک ہے مالی اور دنیوی اعتبار سے اسباب، مادی اسباب جس کو آپ کہیں، اور دوسرے ہیں احباب. تو احباب کی اہمیت ہمیشہ اسباب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ سارے اسباب احباب کے تابع ہوتے ہیں. کسی انسان کو اچھے افراد کا مل جانا کسی بڑے کام کے لیے، یہ اس کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی تو ایک چیز تو انہوں نے اپنے لیے صلاحیت مانگی، جس کو آپ داخلی چیز کہیں، ذاتی چیز کہیں، کہ اللہ سے اپنی زبان کے سلسلے میں، اپنے سینے کے سلسلے میں اللہ سے مدد مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ایک اپنے لیے صلاحیت مانگی. دوسرا جو ہے اپنے لیے ایک ساتھی مانگا اللہ سے، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ ازری، کہ اللہ تعالی سے ایک مددگار، ایک ساتھی مانگا، اور آپ کو اعتماد تھا اپنے بھائی پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ نے کہا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ میں اس امر میں، اس حکم میں، اس ذمہ داری میں شریک کر دے، یعنی اس کو بھی رسالت کی ذمہ داری دے دے، واشرک فی امری، میرے اس کام میں اس کو میرے ساتھ کر دے، اور میری پیٹھ یعنی میرے اس ذمہ داری میں جس کو میں اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہوں، جس کو میں نے لے لیا ہے، اس کے ذریعے سے، میرے بھائی کے ذریعے سے، اس کے ساتھ، اس کے تعاون اور اس کی مدد کے ذریعے سے میری پیٹھ کو پختگی عطا فرما. تو یہ جو چیز ہے، اچھے افراد کا ملنا، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور خصوصاً نبی کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کی دعوت اس کے اپنے زمانے میں چلنا اور بعد کے زمانے میں باقی رہنا، اس کے لیے پہلا طبقہ ہمیشہ بہترین طبقہ ہونا چاہیے. یہ معمولی افراد نہیں ہوتے ہیں. بعد کا زمانہ جو ہوتا ہے، آج ہم جس دور میں ہیں، آج تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ثبت ہو چکا ہے. آج کوئی بھی آدمی پروفیٹ محمد جب کہتا ہے تو آپ کی پوری تاریخ، آپ کے بعد مسلمانوں کی ایک تاریخ، اس کے اندر ایک وزن موجود ہے. پھر مزید سائنسی ترقیاں، مسلمانوں کی ترقیاں، اس کا ایک وزن اس میں موجود ہے۔ تو ایک آدمی کے لیے اسلام کوئی نئی چیز نہیں، اس کے لیے تاریخ میں جو اپنی جگہ بنایا ہوا دین، ایک ایسی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے، دعوتی عمل، آپ کا کردار، اور پھر تاریخی غلبہ جو اپنے مخالفین پر آپ کو ہوا، تو آج ہمارے لیے وہ تاریخ میں موجود ہے۔ تو ماننے میں کوئی انسان کو آج اتنی رکاوٹ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں صحابہ نے پایا ہے وہ ایسا تاریخی دور نہیں تھا جو اپنے اندر اس قوت اور اس دباؤ اور اس بوجھ اور اس پاور کو لیے ہوئے ہو۔ آپ اکیلے کھڑے تھے ریگستان میں اور لوگوں کو اس ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور پورا ایک سماج تھا جس میں شرک جو ہے، جس کو آپ کہیں ایکسس جس کو کہتے ہیں، محور جس کو کہتے ہیں، کہ جس کے اطراف پوری جو ہے مشین گھومتی ہے، تو پورا سماج جو ہے اس کی سینٹرل آئیڈیا جو اس کا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی آپ کہیں، وہ شرک تھا، وہ جھوٹے معبود تھے جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر کے اللہ کے سوا اپنے معبود بنا رکھا تھا۔ پورا معاشی نظام شرک پر ٹکا ہوا تھا، اس لیے کہ کعبہ وہاں کے اعتبار سے حاجیوں کا مرکز، اور اس اعتبار سے مکہ کے لیے فائنینشیل ایک بہت بڑا ذریعہ حج، اور پھر لوگوں کا وہاں آنا اور کعبہ میں بتوں کا ہونا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو جو معاشی اعتبار سے بھی جو ہے شرک ان کے لیے بہت جو ہے یعنی ایک مفید چیز بنا ہوا تھا، بظاہر حقیقت کے اعتبار سے تو شر ہے۔ اس دور میں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے کردار اور اپنی گفتار، اپنی دعوت اور اپنی ذاتی زندگی کے وزن پر آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اس دور میں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اپنی جان و مال کے اعتبار سے اپنے سارے وسائل اور اسباب آپ کے سامنے لا کر ڈال دیے، اور آپ کی صرف اس دعوت کے مقابلے میں دوسروں سے، پورے عرب سے دشمنیاں مول لیں، اور جسمانی ایزا، فائنینشیل بائیکاٹ، یا اس طرح کی جتنی بھی تکلیفیں، رشتہ داری، بلکہ جنگوں کی تیاری، جس کے لیے جو لوگ تیار ہو گئے، یہ کون سا طبقہ تھا؟ یہ وہ بہترین طبقہ تھا جو پوری تاریخ میں زمین پر کبھی چلا نہیں، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا۔ اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کو جو ساتھی ملے ہیں ان میں سب سے بہترین طبقہ اگر کوئی ملا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا طبقہ ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تورات میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے ان کے آنے سے پہلے۔ بتائیے کہ کوئی معمولی لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ ان کے وجود سے پہلے ہے، کہ جہاں انبیاء کا تذکرہ کتابوں میں آیا کرتا ہے کہ آپ کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یا تورات میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور بتایا کہ یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، تو صحابہ کا تذکرہ بھی تورات و انجیل میں، سورہ محمد، سورہ فتح میں اللہ نے ذکر کیا۔ تو ایک بہترین طبقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور جنہوں نے حق ادا کیا اس ساتھ کا اور اس کلمے کے اقرار کا جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا، اور آپ کے ہاتھ پر جنہوں نے ہاتھ رکھا تو واپس کھینچنے کے لیے نہیں رکھا، کہ جنہوں نے جب زبان دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس زبان کا پاس رکھا، جو کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پھر بھاگے نہیں۔ آپ آج دیکھیں انجیل کا نسخہ آپ جو جس حالت میں بھی آج ہے، اس میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگ پکڑ کے لے گئے تو اس وقت میں جو ان کے ساتھی تھے، خود آج انجیل کی ٹیسٹمنی ہے، آج اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خود ہے کہ وہ سب کے سب بھاگ گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ ملے کہ جنہوں نے اپنی جان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں نچھاور کر دینا اپنے لیے فخر اور سعادت کی بات سمجھا۔ کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو لوگوں نے پکڑ لیا. لمبا قصہ ہے, میں بیچ میں سے شروع کر رہا ہوں. لوگ مشرکین پکڑ کے لے گئے, اور ان کو لے جانے کے بعد میں ان کو کچھ دن تک رکھا. ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے, امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو ذکر کیا ہے جہاد وغیرہ کے تذکرے کے ضمن میں. تو ان کو لے گئے, رکھا گیا. اب قتل کا دن آیا ان کا, کہ انہوں نے طے کیا تھا فلاں دن اس کو قتل کر دیں گے. یہ صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے صفائی وغیرہ کی, اور جو ہے جب ان کو لایا گیا تو ان سے کہا گیا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے بدلے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس کو یہ بھی پسند نہیں کہ میرے چھوٹنے کے بدلے میں ان کو کوئی کانٹا چبھے. تو صحابہ کہتے کس کو ہیں, صحابی کا کیا معنی ہے؟ بس اس امت کا پہلا طبقہ نہیں, بلکہ آپ کردار کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, ایمان کی قوت کے اعتبار سے, اعمال کی پختگی کے اعتبار سے, دین کے لیے جدوجہد کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے آپ اگر دیکھیں تو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں, ویسے ہی صحابہ بطور امتی ہمارے لیے اسوہ ہیں. کہ نبی کیسا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ, اور امتی کیسا ہونا چاہیے, نبی کے تابع رہنے والا کیسا ہو, نبی کے اوپر ایمان لانے والا کیسا ہو, اگر دیکھنا ہے تو. اگر آئیڈیل لوگ چاہیے آپ کو, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا تاریخ میں بہترین مسلمان گزرے ہیں جنہوں نے نبی کی بات مانی, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بس اسلام تو کتاب میں ہے. نہیں, بلکہ اسلام زمین پر بھی چلا ہے صحابہ کی شکل میں. وہ بہترین افراد کہ دوسری قومیں اگر ان کی زندگی کو پڑھے انصاف کے ساتھ میں, تو رش کرے گی کہ کاش ہماری قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اتنے بہترین افراد, کوئی فیلڈ آپ دیکھ لیں, کوئی بھی فیلڈ آپ دیکھ لیں, بہترین سے بہترین چیز اگر ملے گی تو اس میں بہترین نمونہ صحابہ کا آپ کو ملے گا, چاہے وہ علمی میدان ہو, عبادات کا میدان ہو, معاملات کا, اخلاق کا, قربانیوں کا, یا دین کے لیے جان دینے کا, کوئی بھی فیلڈ آپ دیکھ لیں, بہترین طبقہ اگر آپ کو کوئی ملے گا تو وہ صحابہ کا ملے گا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے, آج کا جو ہمارا اس گفتگو کا ٹاپک ہے, وہ صحابہ کا مقام اور ان کے منہج کی جو ہے اہمیت, یا ان کے منہج کی اتباع کی اہمیت, کہ ان کو فالو کرنے کا کیا معاملہ ہے, کتنی اہمیت ہے. سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے ٹاپک کیوں, ہم کیوں اس موضوع پہ گفتگو کریں؟ ایک وجہ اس کی یہ ہے, تین وجہات ہو سکتی ہیں اس کی بنیادی طور پر, میرے ذہن میں تین باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں گے جہاں مسلمان ہیں اس میں ایک بیسک تفریق آپ کو دکھائی دے گی, شیعہ سنی. اگر آپ شیعہ کا مطالعہ کریں, ان کی تعلیمات کا, جو بھی ان کے پاس عقائد ہیں, اور میں آپ کو صلاح دوں گا کہ آپ نہ کریں, تو آپ کو ملے گا کہ سب سے پہلا طبقہ جو صحابہ کا تھا, وہ وہاں سے جو ہے اسلام کی بنیاد ڈھانے میں انہوں نے شروعات کی. ان کی غلط فہمی ہو یا مکر ہو, فریب ہو, ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن شیعہ کا اگر معاملہ آپ دیکھیں تو پہلا حملہ ان سے اگر ہم کو ملتا ہے اسلام کے سلسلے میں, تو اس پہلے گروہ کو جو کہ اسلام کے لیے اسلام کا ناقل ہے باقی امت کے لیے, اور وہ پہلا گروہ جس نے اسلام کی حفاظت کر کے اگلی نسلوں کو پہنچایا, صحابہ ہیں. انہوں نے پورے صحابہ کے بارے میں انگلیوں پر گنتی ہو جائے ان کے سوا باقی سب کے بارے میں کہا کہ مرتد ہو گیا, جس میں انہوں نے شیخین کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی داخل کر دیا, بلکہ ان کو منافقین کا سردار بتایا, معاذ اللہ. تو ایک آدمی, ایک مسلمان کے لیے یہ تصویر سامنے آئے کہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کے بارے میں کیا بات آئی, کیا وہ واقعی ویسے تھے جیسا کہ ان کے دشمن کہتے ہیں, یا پھر اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں, آپ کی تعلیمات میں ہم کو کیا ملتا ہے, ان کا کیا مقام ہے؟ دوسری بات, بہت سارے ہمارے بھائی جو ہمارے اپنے ہیں, ان کا ہم پر ایک الزام ہی ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے. میں سمجھتا ہوں اس کی رد کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم پہلے کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, تو ہماری کوئی حدیث صحابی کو ڈراپ کر کے تو نہیں ہوتی ہے، ساری کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ صحابہ ہی سے آئی. تو بعض ہمارے کرم فرما جو ہیں یہ ہمارے بارے میں ایک غلط فہمی اور مغالطے میں مبتلا ہیں، وہ یہ کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے بھی دعوت کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جائے، جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سننے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے کہ وہ بتائے دیکھو بھائی ہمارا یہ سٹینڈ ہے صحابہ کے بارے میں، ہم صحابہ کو ایسا اور ایسا مانتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہمارے بہت سارے بھائی کہیں غلطی سے اس بارے میں بار بار قرآن و سنت سن کر یہ نہ سمجھنے لگے کہ قرآن حدیث بس اس کے بعد کچھ نہیں، اس غلط فہمی سے وہ نکلے اور وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا صحیح منہج کیا ہے، ہمارا منہج ہے کیا، ہمارا منہج اتباع کتاب و سنت اور اس میں فہم صحابہ ہے، کہ قرآن و سنت کی اتباع. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم رجوع کس کی طرف کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کا پہلی مرتبہ اگر انطباق ہوا ہے، پہلی مرتبہ پریکٹیکلی اگر زمین پر اس کو اپلائی کیا گیا ہے تو وہ کس زمانے میں ہوا ہے، وہ صحابہ کے زمانے میں ہوا ہے. اور سب سے پہلے اس پر عمل اگر کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم آیا، جس معاشرے میں جس سماج میں اس کو سمجھا گیا اور اس پر عمل کیا گیا تو وہ کون سا معاشرہ تھا، وہ صحابہ کا معاشرہ تھا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ نہ سمجھے اور ہم سمجھیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پہلا طبقہ جس کے سمجھانے والے کون ہیں، جن کے سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، کہ جنہوں نے بیٹھ کر اپنی مجلسوں میں جن کو دین سکھایا، کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن رات گفتگو کیا کرتے تھے، کہ آپ کے اشاروں کو پہچانتے تھے، آپ کے چہرے کو جنہوں نے دیکھا ہے کہ کس بات سے ہمارا نبی خوش ہوتا ہے اور کس بات سے ہمارے نبی کے چہرے پر غصہ آتا ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستوں میں چلتا، مسجد میں نماز پڑھتا اور گھر سے باہر آتا ہوا دیکھا ہے، جنہوں نے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کہ جو ہر حال میں آپ کے ساتھ میں رہے، جنہوں نے آپ کی منشا کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کو سیکھا اور سمجھا. یہ جو طبقہ ہے اس کو چھوڑ کر جو آدمی دین سمجھنے کی کوشش کرے گا واللہ وہ دین کبھی صحیح طور پر نہیں سمجھ پائے گا. تو جو لوگ صرف کہتے ہیں بس قرآن حدیث آگے کچھ نہیں، تو یہ اس غلط فہمی سے نکلیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث خود ان کی اتباع کی ہم کو دعوت دیتا ہے، قرآن و سنت خود صحابہ کی اتباع کی ہم کو دعوت دیتے ہیں. کہاں ہیں آج کا درس ہمارا اسی لیے. تو یہ تین باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی، بنیادی باتیں جو اس درس کا اور اس موضوع کا جو ہے حدث آپ سمجھیں یا اس کا جو ہے مقصود ہے. جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا، من من و سلوا کو آپ یاد رکھیں، لقد من اللہ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول ان کے لیے بھیجا، انسانوں میں سے انسانوں کے لیے. کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یتلو علیہم آیاتہ، نمبر ایک اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتے تھے. کس کو سنائے؟ ہم کو سنائے، صحابہ کو سناتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ میں دو معنی ہوتے ہیں، تربیت نمو جس کو کہتے ہیں، بڑھانا، جیسے پودے کو آپ بڑھاتے ہیں پانی اور کھاد دے کے، اور دوسرا ہوتا ہے پاک کرنا، جیسے آپ اپنے کپڑوں کو پاک کرتے ہیں اور جو ہے برائیوں سے پاک کرتے ہیں کسی زمین کو یا چیز کو. صحابہ کا تزکیہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو باطل عقائد سے صحیح عقائد کی طرف اور جاہلیت کے اخلاق و آداب اور وہاں کی جو زندگی کے اصول تھے ان سے نکال کر اسلام کی روشن شاہراہ کی طرف. تو باطل عقائد و اخلاق سے پاک کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو. تو پہلے قرآن پڑھ کے سناتے تھے جیسے نازل ہوا، بتایا دیکھو یہ آیت اللہ کی طرف سے آئی. دوسرے، ان کو مسلسل تربیت کے ذریعے سے پاک کرتے تھے، برائیوں سے نکالتے تھے، جاہلیت کے اثر سے دھوتے تھے. پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کی جو کتاب ہے اس کو سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب میں جو احکام ہیں، جو اصول اور بنیادیں ہیں، یہ صحابہ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اقیم الصلاح اللہ نے حکم دیا ہے، تو احکام فرض کیا ہے، کیا لازم ہے اور کیا غیر لازم ہے، اس طرح سے جو احکام قرآن کے ہیں، اس کی تفاصیل ہیں، وہ صحابہ کو سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے جو حکیمانہ طریقہ ہے، جو حکیمانہ طریقہ ہے وہ صحابہ کو سکھاتے ہیں، اصول و آداب اور اخلاق اور بہت باریکیاں زندگی کی، وہ ہر چیز، چاہے وہ پیشاب سے لے کر جو ہے بیوی سے جو ہے تعلق ہو، یا اولاد کی تربیت ہو، یا حکومت کا چلانا ہو، یا میدان جنگ میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہو، ہر چیز سکھاتے ہیں کہ حکیمانہ بیسٹ طریقہ کیا ہے، جس کو گولڈن مین جس کو کہا جاتا ہے، ایسا راستہ جو 100 راستوں میں سے بہترین ہو، جو اپنے مقصد پر آسانی سے بہترین طور پر حفاظت سے پہنچاتا ہو، حکمت والا طریقہ، وزڈم والا طریقہ. یہ 4 کام جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جن کے ذریعے سے عرب کا وہ انقلاب آیا جو صرف 23 سالوں کی مدت میں آیا، 23 ایئرز. ایک بچہ پیدا ہوا، آپ سوچیں کتنی چھوٹی مدت، ایک چھوٹا بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہوا بات کرنے لگا، بڑا ہوا ہوا، اس کے بعد میں 20 سال کا، 21 سال کا، 23 سال کا ہو گیا، شادی کی عمر کو پہنچ گیا، تب تک پہلے کچھ تھا اب کچھ ہے. جب اس میں ہوش آیا اس کو کہ چلو اب میری عمر بڑی ہو گئی، 23 سال کا ہو گیا، تو جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس دن بالکل شرک اور شرک تھا، اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں اور ہر طرف لوگ خون پی رہے ہیں، جانوروں کو قتل کر رہے ہیں، اونٹ کھڑا ہے اس کا گوشت نکال کے کھا رہے ہیں بھوک لگی، اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، عورتوں کو بالکل جانوروں کے جیسا سلوک ہو رہا ہے، میراث میں کوئی حق نہیں، بچیوں کو دفن کیا جا رہا. جب وہ پیدا ہوا تھا تب ایسا تھا، اور جب وہ 23 سال کا ہو گیا، اللہ کا گھر بتوں سے پاک، عورتوں کے حقوق سماج میں، بلکہ ان کو علم حاصل کرنے کا حق، بلکہ تعلیم دے رہی ہیں عورتیں، اور اولاد بچیوں کو دفن نہیں کیا جا رہا، بلکہ بچی جس گھر میں پیدا ہو خوشی منائی جا رہی ہے، خوش ہو گئے بچی آ گئی، یہ جنت کا ذریعہ ہم کو مل گیا، اور جو ہے لوگ امن میں آ گئے، ورنہ معلوم نہیں کس کا خون کوئی محفوظ نہیں تھا، اب امن میں ہے سب. اب ایک عورت اگر بغیر کسی محرم کے بھی چلے، حالانکہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے ایسے چلنا، اگر لمبا سفر بھی کرے گی تو کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں ہوگا، دنیا بدل گئی 30 سال میں، پہلے کچھ تھی، یعنی کوئی آدمی اس زمانے میں آیا ہو اور پھر باہر گیا اور واپس آیا، بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے اتنا چینج، کون کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا ساتھ دینے والے کون؟ صحابہ سے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہنے والے، اور پہلے اپنی ذات میں اس کو نافذ کرنے والے، اور پھر اپنے باہر عالم میں اس کی دعوت دینے والے، وہ کون لوگ تھے جو اس امت کی بنیادی اینٹیں ہیں؟ اس تاریخ کے پہلے صفحات ہیں، اس امت کی تاریخ کے پہلے پیجز کون ہیں؟ صحابہ ہیں. ہم تو بہت دور کے کہاں 1400 پیج کے بعد ہم لوگ آ رہے ہیں اب، لیکن اس امت کی تاریخ کے پہلے صفحات کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں، جن کا مقام، جن کو چنا اللہ تعالیٰ ہے، ہم لائق نہیں تھے، ہم کو نہیں چنا، معلوم نہیں کیا کرتے، ابو جہل کے پیچھے چلے جاتے، معلوم نہیں، اللہ نے ہمارے لیے عافیت کا طریقہ اپنایا کہ مسلمان گھر میں ہم کو پیدا فرمایا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور پھر وہ قربانی دی کہ جس کا تصور بھی ہمارے لیے جو ہے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے، سوچنا بھی کیسے لوگ تھے زمین پہ، کیسے لوگ چلے، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ. تو یہ صحابہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، ان کو مؤمنین اللہ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کی طرف سے ایمان کی گواہی اگر کسی کے بارے میں دی جا رہی تو وہ کون ہے؟ صحابہ ہے، کہ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھی، جن کا تزکیہ کیا، جن کو قرآن سکھایا، جن کو سنت سکھائی، جن کو حکمت سکھائی. یعلمہم الکتاب والحکمہ کے بارے میں ابن کثیر نے سلف کے اقوال نقل کیے ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کے کیا معنی ہے؟ کہ کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، کہتے یعلمہم القرآن والسنہ، کہ قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ سنت پوری کی پوری کیا ہے؟ حکمت والی ہے. تو یہ صحابہ ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. کون؟ صحابہ. تو معلوم ہوا کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اب ہیں تو یہ کس کی طرف سے تذکیہ ہے, کس کی طرف سے گواہی ہے کہ یہ اب گمراہی میں نہیں ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے گواہی ہے صحابہ کے لیے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اور اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ صحابہ گمراہ نہیں تھے. ایک شیعہ کو ہم بتا سکتے ہیں کیسے, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے پہلے گمراہی میں تھے لیکن رسول کے آنے کے بعد یہ کیا ہو گئے, گمراہی سے نکل گئے اور رسول نے ان کو پاک کر دیا ساری گندگیوں سے, اب وہ بہترین انسان ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید قرآن کریم میں اور کیا باتیں ہیں اور احادیث میں کیا باتیں ہیں جن سے ہم صحابہ کے مرتبے اور مقام کو پہچانیں. ساری باتیں میں ذکر نہیں کر سکتا, میں نے منتخب باتیں یہاں پر مناسب سمجھی ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا, ان کو آپ یاد رکھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک منتخب جماعت بنایا ہے, ایک منتخب امت بنایا ہے. وسط کے معنی عربی زبان میں دیکھیے دو لفظ ہوتے ہیں, ایک ہے وسط ایک ہے وسط. وسط جو ہے سین کے جزم کے ساتھ اور وسط سین کے فتحہ, یہ جس کو ہم زبر کہتے ہیں. یہاں اللہ نے وسطن نہیں کہا بیچ کی امت, یہاں کہا وسطن, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہ وسطن کا مطلب ہوتا ہے چوزن, آپ کے سامنے کئی چیزیں رکھی جائیں آپ اس میں سے کیا چنتے ہیں, گھٹیا کو چنتے ہیں؟ نہیں, آپ بڑھیا اور عمدہ کو چنتے ہیں جب آپ کو اختیار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو چنی ہوئی امت ہم نے بنایا. صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم کو سب سے بہترین امت ہم نے بنایا. اسی لیے مفسرین کے سارے اقوال آپ دیکھ لیں جنہوں نے لغت کی روشنی میں بھی شاید کے بارے میں کلام کیا ہے کہ کہا کہ وسطن یعنی منتخب امت ہے, کہ بہترین چنی ہوئی, چن کے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو لیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تم کو بہترین امت ہم نے بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ, حق کے توحید کے سچائی کے گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے, تاکہ رسول تم پر گواہ ہو, اور یعنی تمہاری دعوت پر گواہ کون؟ رسول. وما جعلنا القبلة التي, اس پر بھی میں کلام کر سکتا تھا لیکن یہ یعنی چونکہ موضوع سے الگ معاملہ ہے کہ اس کی کیا معنی ہے, میں کسی اور درس میں اس کو ذکر کروں گا. آگے کا معاملہ جو ہے ہمارے اس نقطے سے متعلق ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, کہ ہم نے جو قبلہ بنایا تھا, آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ پہلے مسلمان جو نماز پڑھتے تھے وہ مسجد اقصا کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں آنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ تعالیٰ نے 14-16 مہینے تک آپ نے وہاں نماز پڑھی, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ مسجد حرام کی طرف ہمارا قبلہ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا اور مسجد حرام کی طرف کر دیا. اب ایک مصیبت کھڑی ہو گئی, سب سے بڑا اچھا موقع کس کو ملا اس میں؟ رسول کے خلاف پروپگنڈے کے لیے سب سے بڑا فائدہ اس کا ہوا یہودیوں کا. دیکھو یہ رسول ہیں, پچھلے اتنے جو ہے سارے نبیوں کا قبلہ کیا تھا؟ مسجد اقصی. یہ کون سا رسول ہے کہ جس نے قبلہ ہی بدل دیا, آتے ہی پورا قبلہ ان رسولوں کا قبلہ بدل کے دوسرا کر لیا, یہ کون سا سچا رسول ہے؟ یہ سچا نہیں ہو سکتا. منافق بھی اس جو ہے طوفان کی لپیٹ میں آ گئے, بہت سارے منافقین جو ہے اسلام سے مرتد ہو گئے, کچھ لوگ کچھ بولنے لگے, اس طرح کی فضا ہو گئی. صحابہ اپنی بات پر ڈٹے رہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے ایمان کی قدر فرمائی اور ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو قبلہ بنایا تھا جس پر آپ پہلے سے تھے, یعنی قبلہ اللہ ہی کی طرف سے طے تھا, قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن اللہ کی طرف سے جو قرآن کے علاوہ وحی ہوتی تھی اس میں طے کیا گیا تھا کہ مسجد اقصی آپ کا قبلہ رہے گا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها, جس قبلے پر آپ پہلے سے تھے جس کو ہم نے طے کیا تھا, الا لنعلم, اس لیے تھا تاکہ ہم دیکھیں. الا لنعلم, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاں بھی نعلم کا لفظ اللہ کے لیے آتا ہے قرآن میں, اس کے معنی جاننے کے نہیں ہوتے, دیکھنے کے ہوتے ہیں, تاکہ ہم دیکھیں کہ من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ جاتا ہے اور پھر جاتا ہے دین سے. کہ وہ ایک موقع تھا کہ اس وقت میں کئی لوگ کہنے لگے نہیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ بدل گیا، تو ٹھیک ہے ہم اسی قبلے پر رہیں گے جس پر رسول ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا، اس قبلے کے بدلنے کے واقعے کو اپنے لیے کفر کا بیج بنا لیا اور وہ اسلام سے پھر گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو تمہارے لیے فیصل تھی بات، یہ ایک فیصلے کی چیز تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے، کھل جائے کہ کون رسول کو سچا رسول مانتا ہے۔ کہ جب رسول ہیں کہہ رہے ہیں قبلہ بدل گیا تو پھر ماننے میں کیا پرابلم ہے، لیکن جو کسی مصلحت کی وجہ سے رسول کو مان رہا ہے، اب اتنے بڑے میٹر کو دیکھ کر، اتنے بڑی بات کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا اسلام جس میں ساری قوموں کی زد میں انسان آ جائے، وہی آدمی قبول کرے گا جو اسلام کو حق مانتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اسلام کی ایسی چیز جس سے عزت ملتی ہو چلو بہت اچھی، لیکن اسلام کی وہ چیز جس سے بے عزتی ہو جائے گی تو اس کو نہیں مانے گا انسان۔ پڑھے لکھے طبقات میں، آفیسز وغیرہ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، بہت بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، اسلام کی بعض باتیں جو ان کے غیر مسلم افراد ان سے کہتے، کیا تمہاری اسلام صحیح نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کفر ہے یہ، انہی باتوں کو مانتے جو اسلام کی لوگوں میں مشہور ہوں، اچھی مانتے ہوں لوگ، اور جن پر لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہوں کہتے نہیں ہمارے اسلام میں ایسا ہے لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ ایمان کے صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ یہاں پر صحابہ کا اللہ نے ذکر کیا، کہا کہ یہ واضح ہو جائے کہ کون رسول کی اتباع کرنے والا سچا ہے اور کون جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، کہ اس لیے کہ یہ واقعہ وہ تھا جس کی وجہ سے ساری انگلیاں جو ہے اٹھ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ایسا کیسے رسول قبلہ بدل دیا، لیکن جو حق تھا وہ حق تھا اور صحابہ نے اس کو مانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ، یہ واقعہ جو ہوا ہے تحویل قبلہ جس کو کہا جاتا ہے، قبلہ بدلنا بہت بڑی بات ہے، بہت بھاری چیز ہے، بہت مشکل بات ہے، لیکن ان لوگوں پر نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتائی کہ جو لوگ نبی کے ساتھ قبلے بدلنے کے بعد میں نبی کے پیچھے رہے، یہ وہ طبقہ ہے امت کا جو اللہ کی ہدایت پر ہے۔ یہ خود صحابہ کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کے تابع ہو کر اس قبلے پر نماز پڑھی جس پر نبی نے پڑھی۔ یہ صحابہ پر بھاری نہیں رہا، اس لیے کہا کہ یہ بہت بھاری ہے، لیکن ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے چیز مشکل نہیں ہے، ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو صحابہ ہدایت یافتہ تھے، اس کی کیا دلیل، یہ خود آیت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو کچھ ضائع نہیں کرے گا۔ صحابہ کے بارے میں کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کو، کہ تم نے رسول پر ایمان رکھا ہے کہ جہاں رسول نماز پڑھے وہ قبلہ حق، تو اللہ تمہارے اس ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اور نہ ان نمازوں کو ضائع کرے گا جو تم نے اس قبلے سے پہلے دوسرے قبلے کی طرف پڑھی، کیونکہ وہ بھی ایمان کی بنیاد پر تھی اور یہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابہ کے ہدایت یافتہ ہونے کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابہ کے ایمان والا ہونے کی دلیل دی کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کے ایمان کیا ہو گئے، ضائع ہو گئے جب وہ مرتد ہو گئے۔ بتائیے کفر کے بعد ایمان نفع دیتا ہے کہ چلو چار دن زندگی کے میں مومن تھا تو اس کا تو مل جائے مجھ کو کچھ، نہیں ہوتا ہے۔ کہ ایک انسان اگر ایک گھنٹے تک لائٹ چالو رکھے اس کے بعد بند کرے تو روشنی ملے گی، اس نے خود بند کیا ہے۔ تو ویسے ایمان کا معاملہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایمان لائے، اس کو نور ملا اللہ کی طرف سے، اب وہ خود اپنا نور بجھا دے تو پچھلے چالو کرنے کا اس کو کچھ ملے گا؟ وہ تو بجھ گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس کا نور چلا گیا۔ تو یہی معاملہ ان لوگوں کا ہو، لیکن صحابہ کے بارے میں کیا کہا، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رؤوف ہے، نرمی کرنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو سورہ البقرہ آیت نمبر 143، اس میں صحابہ کے تعلق سے دو باتیں، تین باتیں ملی بنیادی طور پر۔ نمبر ایک، صحابہ ایمان والے تھے، ان کی ایمان کی دلیل۔ کوئی جاہل اور کوئی دشمن صحابہ کا صحابہ پر اگر مرتد ہونے کا، جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں، الزام لگاتا ہے، جھوٹ ہے۔ نمبر دو، صحابہ کے جو ہے یہاں پر ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر تین، سچے متبع تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے۔ تو یہ تین باتیں ہم کو اس آیت سے یہاں پر ملتی ہیں۔ ان کے ایمان کے کمال، صحابہ کا ایمان کیسا تھا، عبادت میں کیسے مجاہدے والے تھے، اسی طرح سے عبادات میں کیسے اخلاص والے تھے، اس کی دلیل کہاں ملتی ہے کہ صحابہ کی زندگی بتائیے جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، وہ کوئی چھوٹے لوگ ہیں؟ اتنے بڑے لوگ کہ جن کی زندگی کو قرآن میں امت کے لیے قیامت تک کے لیے پڑھنے کے لیے بطور دلیل اور اسوہ ذکر کیا جا رہا ہے، کوئی چھوٹے لوگ ہو سکتے ہیں؟ سورہ الفتح میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ دیکھیے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہو رہا ہے اس سے مقرون اس کے ساتھ جوڑ کر کسی اور کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اظہار کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اس کے بعد کس کا ذکر کر رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ کہا والذین معہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، منکرین پر سخت ہیں ان کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، نو کمپرومائز والے ہیں، کہ اسلام کی قیمت پر ان سے کبھی کمپرومائز سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، اسلام کی قیمت پر اسلام کے خلاف ان سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، اشداء علی الکفار سٹرن ہیں ایک دم اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں، کوئی ان سے کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، ہاں اگر خیر کا ہو تو بالکل وہ بھی تیار یہ بھی تیار، لیکن ان کے مقابلے میں اسلام کو بیچ کر اسلام کو نقصان پہنچا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر اور باطل پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحیم اور مہربان ہیں، نرم ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہ اپنے بھائی کی تکلیف بھی برداشت کر لیں، رحماء بینہم، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تو ان کو دیکھے گا، تراہم رکعا کے رکوع میں ہیں، سجدا سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں، اس کی طلب کر رہے ہیں، نمبر ایک ان کے ایمان کی گواہی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط گانٹھ گرہ نوٹ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، صحابہ کی پہلی بات کیا بیان ہو رہی، اللہ کے لیے کیسے ہیں، منکرین پر سخت اور ایمان والوں پر نرم، کہ وہاں اللہ چاہتا ہے کہ تم بالکل جو ہے سختی بتاؤ، وہاں سخت ہو رہے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے نرمی تو یہاں نرمی کر رہے ہیں، یہ ایمان کی سب سے مضبوط گانٹھ، ان کے ایمان کی قوت اور ان کے جو ہے ایمان کی جو ہے مضبوطی کی دلیل، نمبر دو عبادات، تراہم رکعا سجدا، تو ان کو پائے گا کہ وہ رکوع و سجدے میں ہیں، عبادات میں ان کا کیا مقام ہے کہ وہ رکوع اور سجدوں میں رہتے ہیں، کہ ان کی زندگی میں اللہ کی بندگی کا جو ہے مظہر دکھائی دیتا ہے، اور سارے اعمال جو بندگی کے اللہ کے ہیں، عبدیت کا اظہار، ان میں سب سے بڑا عمل نماز، اور نماز میں سب سے بڑی چیز جس میں جھکاؤ اصل ہے، جس میں عبدیت کی شان ہے، وہ رکوع و سجدہ، ان کی زندگی رکوع سجدے سے بھری ہوئی ہے، تراہم رکعاً سجداً، قیام کو ذکر نہیں کیا، رکوع سجدہ، رکوع میں جھکاؤ ہے، سجدے میں جھکاؤ ہے، اور عبدیت کے معنی خود جھکاؤ اور پستی کے ہیں، لغت میں دیکھیے آپ پستی عبدیت تعبد اس کو کہتے ہیں، ان کی زندگی میں جھکاؤ دکھائی دے گا کہ وہ جو ہے اللہ کے آگے جھکنے والے بندے ہیں، نمازوں میں نماز پڑھنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں، اخلاص عبادات میں کیا ہے، ایک طرف منافقین کے بارے میں کہا گیا ان المنافقین یقادعون اللہ وهو قادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس، کہ منافقین کیا کرتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ لسٹ میں نام جاری رہے، اپڈیٹ ہوتا رہے، مسلمان نام اپڈیٹ ہوتا رہے، اللہ کی خاطر نہیں، فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، یہ وہی الذين هم پھر آیا یراؤون، ان کی نماز ریاکاری والی منافقین، لیکن صحابہ کے بارے میں کیا کہا کہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو نماز کا ذکر ہونے کے بعد ریاکاری کا ہو رہا ہے، اور صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو نماز میں رکوع سجدے کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کے بارے میں اخلاص کا ذکر ہو رہا ہے، یہ شان ہے صحابہ کی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رکوع سجدے میں ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، سیماہم، اور ایسی عبادت کرتے ہیں کہ عبادت کے مجاہدے اور اخلاص دونوں کا اثر ان کے چہروں پر ہے، کہ کثرت سے پیشانی زمین پر اور مٹی میں اور ریت میں رکھنے کی وجہ سے چہروں پر ایک نشان ہے سجدے کا، اور راتوں کے جاگنے اور اللہ کے آگے رونے اور گڑگڑانے اور کھڑے ہونے اور لمبے قیام کی وجہ سے ان کے چہروں پر وہ نورانیت ہے جو عبادت سے پیدا ہوتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ایک نشان ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے صحابہ کے چہروں پر نشان ہے، سیماہم فی وجوہہم ان کی علامت، ان کے اخلاص کی، ان کے مجاہدے کی علامت ان کے چہروں پر ہے، من اثر السجود سجدوں کے اثر سے، سجدوں کا اثر ان کے چہروں پر ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایمان کی پختگی، عبادات کا جہد اور اخلاص، یہ تین چیزیں آپ اگر غور کریں تو آپ کے لیے کافی ہے اپنی اصلاح کے لیے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ دیکھیں انسان کا کمال کتنی چیزوں میں ہوتا ہے، دو چیزوں میں، ایک ایمان، دوسرے عمل۔ اعمال میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک مجاہدہ، دوسرے اخلاص، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ بہت مخلص ہوتے ہیں، عمل ہی نہیں کریں گے تو عمل ہی نہیں، فائدہ کیا ہے؟ عمل کرے، مجاہدہ اور اخلاص۔ مجاہدہ عمل کی کثرت کی طرف لے جاتا ہے، بہت زیادہ عمل کر رہا ہے، اور اخلاص اس عمل کی حفاظت کی طرف لے جاتا ہے کہ میکسیمم عمل اور سیکیورٹی، ضائع نہیں ہوگا، سیو کرتا رہے اس کو، عمل کی حفاظت اور کثرت، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا۔ تینوں چیزوں کی دلیل اللہ نے دی کہ ان کے ایمان قوی، دوسرے اخلاق کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ حقوق اللہ ایک طرف ادا کر رہے ہیں، اسی ایک آیت کو لے کے ہم بیٹھ جائیں پورے ہمارے لیے کافی، ایک درس، ایک طرف حقوق اللہ ہے جن کی علامت سجدہ اور رکوع ہے، دوسری طرف بندوں کے حقوق ہیں جن کی علامت رحما، رحمت، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے بارے میں ہر سورت کی شروعات میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ رحمت ہے جس کی بنیاد پر ساری خیر بندوں کو مل رہی ہے، بلکہ گناہ کے باوجود سزا نہ ملنا یہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کا مظہر ہے۔ صحابہ کے لیے جس صفت کا ذکر کیا گیا کہ اشداء علی الکفار، کہ کفار کے مقابلے میں شدید ہیں، شدت ایمانی غیرت، اور آپس کے بارے میں جب اخلاق کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک لفظ میں بتایا جا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم والے ہیں، ساری صفات اس کے تابع ہو جاتی ہیں کہ رحم انسان کو خیر پر ڈالتا ہے اور تکلیف کو معاف کرنے پہ ڈالتا ہے، یہ رحمت ہے جو انسان کو جو ہے ساری خیر کی چابی ہے۔ ارحم من فی الارض، آپ نے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پر رحم کر آسمان والا تجھ پر رحم کرے، اصل ہے رحمت۔ تو صحابہ دیکھ اللہ کتنے جامع الفاظ میں اللہ نے ان کی صفت بیان کی کہ پوری پی ایچ ڈی اس کے لیے کافی، پورا ایک آیت میں 29 نمبر کی آیت، ایک آیت میں پورے اوصاف ان کے بیان کر رہا ہے کہ ان کی پوری زندگی کا خاکہ بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں انسان کے لیے ایسی بہترین رہبری ہے کہ الفاظ کم ہے، معنی کا سمندر ہے، جتنا غور کرے، جس کے بازوں میں جتنی طاقت ہے اتنے ڈول نکال سکتا ہے، تھک گیا تو بیٹھ جاؤ، پانی ختم نہیں ہوگا، پانی ختم نہیں ہوگا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال، یہ ان کا تذکرہ ہے تورات میں، ان کے آنے سے پہلے ان کی یہ صفات تورات میں بیان کی جا چکی ہے، اللہ نے صحابہ کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا تذکرہ تورات میں کر رکھا تھا، ایسے ساتھی میں محمد کو دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن کا تذکرہ ان سے پہلے آ رہا، بتائیے کوئی معمولی لوگ ہیں؟ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی کیا مثال ہے، انجیل میں ان کے بارے میں اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ ایک جو ہے زرع، کھیتی کی مثال ان کی ہے کہ اس نے اپنا اکھواں باہر نکالا، شروعات میں کچھ نکلتا ہے زمین میں، آپ کچھ بھی بوئیں تو ایک چھوٹی سی ڈنڈی آتی ہے، اس کے اوپر کچھ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا، بعض لوگوں نے اس کو پٹھا کا ترجمہ کیا، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اکھوا باہر نکالا، چھوٹا سا کونپل اس کی نکلی باہر، فآزرہو پھر اس نے اپنے آپ کو جمع لیا، مضبوط کر لیا، فاستغلظ پھر اور موٹا ہو گیا، فاستوى على سوقه پھر بڑھتے بڑھتے اپنے تنے پر وہ قائم ہو گیا، بالکل ایک مضبوط پیڑ یا مضبوط فصل بن گئی، یعجب الکف جو ہے یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ تاکہ اس کو دیکھ کر جو بونے والا ہے وہ خوش ہو جائے، کسان خوش ہو جائے، بونے والا زراع، لیکن کفار کو اس سے جو ہے نفرت ہو جائے، ان کو جو ہے غصہ آ جائے. یہ آپ کو سمجھے گا، آپ سوچے اس پہ بتاتا ہوں کیا مطلب. تو یہ جو ہے مثال اللہ نے بیان کی صحابہ کی، کہ علماء نے کہا ان کی ابتدا تھی تھوڑے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف، بغل میں جو ہے چھپا چھپا کے ادھر ادھر سے جانے والے، کھانا چھپا کے بلال رضی اللہ تعالی جا رہے ہیں اور یہاں چھپ رہے ہیں وہاں چھپ رہے ہیں، چھوٹی جو ہے شروعات، ایک دم کونپل جیسی نکلی باہر، توحید کا ایک چھوٹا سا پودا نکلا، حق کی دعوت کا ایک چھوٹا سا پودا نکلا، کونپل نکلی ایک دم کمزور، کہ اس کے اوپر کوئی چل جائے تو بالکل ختم ہو جائے. پھر وہ تھوڑا سا مضبوط ہوا، اپنے آپ کو اس نے سنبھالا، پھر موٹا ہو گیا، پھر ایک دم تنے کی شکل اس نے اختیار کی، کہ اب اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب اس کو توڑنا اور کاٹنا اور اس کو ہٹانا اور اس کو ہاتھ سے اکھاڑنا ممکن نہیں رہا. یہی مثال صحابہ کی اللہ نے ذکر کی، کہ شروعات میں کمزوری تھی، دبے پٹے، مار کھا رہے، یہ ہو رہے، وہ ہو رہا، کسی کو مارا جا رہا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جا رہا، احد احد جو ہے کہہ رہے ہیں، کسی کو جو ہے اور تکلیف دی جا رہی، کسی کو جو ہے کچھ کیا جا رہا ہے، کسی کا خون میں لت پت ہے، کسی کے سر پہ مٹی ڈالی جا رہی، ستایا جا رہا ہے، ضعف کی حالت، کمزوری کی حالت. پھر دھیرے 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 پھر ہجرت ہوئی، پھر اس کے بعد انصار اور مہاجرین ملے اور مضبوطی پیدا ہو گئی، پھر اب مشرکین آئے فوج لے کر تو مار کے بھگایا. کس نے بھگایا؟ صحابہ. اور کس کو اتارا اللہ نے آسمان سے؟ فرشتوں کو، ان کی تائید کے لیے قوت اللہ نے دی ان کو. پھر اب وہ دین جس کے لیے بعد میں ہمیشہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کہ نبی آ کر دین چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بعد کی قوم اس کو ضائع کر دیتی ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک رقبے میں حکومت قائم کر دی صحابہ کی، کہ اب وہ دین، وہ گھر جو اللہ کا گھر ہے توحید کا، اس کی سیکیورٹی، وہ کتاب، اس کے حاملین حفظ اور کتابت کے ذریعے سے محفوظ رکھنے والے، ایک رقبے پر اسلامی حکومت کہ بالکل مضبوطی کے ساتھ میں قائم ہو جائے، اب مٹانا ممکن نہیں رہا. کہ اب بونے والا تو خوش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں آپ کو اٹھنا مشکل تھا، آپ اپنے کمرے ہی میں تھے، صحابہ باہر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر نماز پڑھا رہے ہیں. دیکھیے سارے جھوٹے لوگ جو بولتے ہیں صحابہ کے بارے میں، اللہ ان کے باطل کو ختم فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا تو صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق امام اور پیچھے صحابہ نماز میں مقتدی. ان کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہو گئے، یعنی کام چل رہا ہے، میں نہیں ہوں اب جو ہے شروعات ہے، بیمار ہیں، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امام اور صحابہ کیا ہیں؟ پیچھے مقتدی. تو اس ایمان کو دیکھ کر اور ان مقتدیوں کو دیکھ کر کون خوش ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ کے آپ مسکرائے اور آپ نے پھر پردہ چھوڑ دیا. صحابی ایک روایت میں کہتے، بخاری مسلم کی روایت، کہتے اس کے بعد پھر آپ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے، آپ کی وفات ہو گئی. آخری حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر آپ خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، راضی ہیں، ابو بکر صدیق امام اور صحابہ مقتدی، جس کی امامت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، اس کی امامت سے ناراض ہونے والا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ اس سے کون ناخوش ہیں؟ یہی سارے افراد ناخوش ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ سارے صحابہ بعد میں مرتد ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اسے بات فرمائے. لیعجب یعنی ذرع لیغیظ بہم الکفار، کہ جو ہے بونے والا تو دیکھ کے خوش ہو جائے ان کی مضبوطی اور استقامت کو، اور کفار کو جو ہے اس سے غصہ آ جائے، ایسا کیسا جم گئے لوگ، ایسا کیسا پاور مل گیا ان لوگ، بہت چلتے تھے مشرکین. تو کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ میں سے، یہاں منہم کا لفظ جو ہے لغوی اس کی ترکیب ہے، اس کو آپ کسی تفسیر میں دیکھ لیں، اس بارے میں علماء نے کہا منہم یہاں جلد کی طرف اشارہ ہے، بعضہم کے لیے نہیں، کہ ان صحابہ کے لیے جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان کے لیے کہ مغفرت ہے اور اجر عظیم، مغفرت ہے خطاؤں کی پوری درگزر، اور اجر عظیم اب جنت میں بہت بڑا مرتبہ ملے گا. ایک آیت میں صحابہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک آیت ہی کافی صحابہ کے لیے، لیکن اگر آپ دیکھیں مزید آیتیں اور احادیث تو اور زیادہ ہم کو مواد ملتا ہے. ایسے موضوع کے لیے اکثر اوقات جو ہے وقت کم پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کا اعلان کیا ہے صحابہ کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. بیعت کرنا جو ہوتا ہے یہ وعدہ ہوتا ہے اور جو امام کے ہاتھ پر کیا جاتا ہے, وہ بیعت نہیں جو عام طور سے لوگ صوفیوں کے ہاتھوں پر کرتے ہیں. یہ بدعت ہے, اس کی کوئی شریعت جو ہے اجازت نہیں دیتی ہے, اس کی تفصیل کا اور موقع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ, کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے پیڑ کے نیچے. یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ اسی لیے دیکھیے قرآن کے لیے سنت کی ضرورت ہے, ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا کب کا معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ حدیث کی طرف نہیں جائیں گے کہ ہیں کون, کیا ہو رہا, کون سی بیعت ہے, کدھر ہو رہی تھی, کون سا پیڑ تھا. بخاری وغیرہ کی روایتوں میں ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ جو واقعہ ہے یہ بیعت کا واقعہ ہے جو بیعت رضوان تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کی تھی حدیبیہ کے موقع پر, اور وہ پیڑ جو تھا وہ سمرہ کا پیڑ تھا. اس پیڑ کے نیچے جب خبر آئی صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا, تو آپ نے سارے صحابہ سے بیعت لی تھی کہ ہم بھاگیں گے نہیں چاہے ہماری جان چلی جائے. اس وقت میں بیعت ہوئی تھی, صحابہ نے بالکل کہا تھا کہ ہم بالکل نہیں جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, بالکل آپ کے ساتھ چمٹے رہیں گے. تو وہ جو بیعت تھی اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا, اللہ کو اتنا پسند آیا وہ عمل صحابہ کا, ڈیڈیکیشن جس کو کہتے ہیں, آمادگی کی آخری انتہا صحابہ سے دیکھنے میں ملی. اس واقعے کا اللہ نے اشارہ قرآن میں اس کا ذکر کیا تاکہ قیامت تک کے مسلمان پڑھتے رہے. وہ ایسا بھی کون سا ڈیڈیکیشن تھا, کہا لقد رضی اللہ, اللہ راضی ہو گیا, عن المؤمنین, مؤمنین سے, دیکھیں مؤمنین کو کہا جا رہا ہے, مؤمنین سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اس وقت اللہ راضی ہو گیا جب آپ سے وہ پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے, فعلم ما فی قلوبہم, اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں جو بات تھی اس کو. علماء نے کہا اللہ نے جان لیا کا مطلب اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی پختگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا جو جزم تھا, آمادگی تھی, اس کو جان لیا. ان کی صداقت اور صفا, ان دونوں چیزوں کو اللہ نے جان لیا, ان کے وعدے کی سچائی اور ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جان لیا. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت یعنی طمأنینہ, تمانیت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, تمانیت نازل کر دی, سکون ہو گیا ان کو کہ جو بھی ہو, چاہے کتنے مخالف ہوں, کچھ بھی ہو جائے, ہم تو جم جائیں گے نبی کے ساتھ, نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے چاہے ہماری جانیں چلی جائے. تو اس کے اوپر اللہ نے ان پر اطمینان نازل کیا, اللہ کی طرف سے ان پر اطمینان ڈالا جا رہا ہے ان کی استقامت کے لیے. کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور ان کو قریب کی فتح بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. آیت نازل ہوئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, اللہ نے فتح دے دی کہ جو صلح وہاں پر ہوئی, اس صلح سے جو کمپرومائز ہوا مسلمان اور مشرکین کے بیچ میں, قریش کے بیچ میں جنگ بند ہو گئی. جنگ بند کا مطلب یہ کہ لڑائی کے میدان سے اب تم دعوت کے میدان میں آؤ, لڑائی کے میدان میں تو تمہارا بھی جائے گا ہمارا بھی جائے گا. تو جنگ کا جو میدان تھا اس میں قیمتی افراد مسلمانوں کی صفے اولین جو تھے, یہ آگے والے لڑنے میں یہ قتل ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میدان سے نکال کر علمی میدان میں ان کو لے کر آ گیا. اب یہاں لڑو, اب دلائل کے میدان میں آ جاؤ, اب حق کے میدان میں آؤ, اب بات کے میدان میں آؤ. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گئے تھے 1500, لیکن اس کے 2-2.5 سال بعد جب گئے ہیں تو 10,000 گئے ہیں. کہاں سے آئے 10,000, اور یہاں جا رہے ہیں تلواروں کے جو ہے یعنی باوجود, یہاں پر جو ہے ان کو جو ہے لڑنا نہیں, تو واپس آ رہے ہیں, لیکن پھر بغیر جنگ کے جو ہے کیا ہو گئے ہیں, بغیر جنگ کے فتح مکہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, قریب کی فتح دے دی. علماء نے مزید اشارہ کیا ایک دوسرے واقعے کی طرف, کہا کہ اسی کے بعد خیبر بھی فتح ہوا ہے, اور کہا کہ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا, اور اللہ نے وعدہ کر دیا تمہارے لیے آسان کر دیا, ممکن کر دیا, وہ غنیمت کے مال جن کو تم لوگے, یعنی خیبر کے جو غنیمت کے مال تھے, اور اس کے بعد دوسرے بھی تمہارے لیے غنیمتیں جو اللہ تعالیٰ نے, وہ جنگ کے مال جو تم لوٹو گے, تم لوگے, حاصل کرو گے, وہ تمہارے لیے کھول دیے. کہ جب سپاہی جو ہے لڑنے والے فوجی بھاگتے ہیں مال چھوڑ کے تو اس کو لیا جاتا ہے, تو جس کو جو ہے انہیں وہ مال ہوتا ہے تو اس کو غنیمت کہا جاتا ہے. یا خدونا وکان اللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے عزیز زبردست ہے, غلبے والا, اور حکیم ہے بڑا حکمت والا ہے. عزیز ہے غلبہ رکھتا ہے لیکن حکیم ہے کہ جب چاہے اس کا اظہار کرتا ہے, جب چاہے دشمن کو پست کرتا ہے, اور جب تک چاہے مہلت دیتا رہتا ہے, کیونکہ اس کے جو ہے عزیز ہونے کے باوجود وہ حکمت والا ہے. تو یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 18-19 ہے. اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ, دیکھیے اس میں ایمان کی جو ہے دلیل دی جا رہی اور ڈیڈیکیشن ان کی بتائی جا رہی, ان کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے مغفرت کا, ان کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے فتح کا, ان کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے غنیمت کا, ان کو مؤمنین قرار دیا جا رہا ہے قرآن کے اندر. کتنے لوگ تھے وہ؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا 15 الذین بایعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ, 1500 لوگ تھے اس دن جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا جواب دیں گے شیعہ حضرات کہ کہتے حضرت علی تھے, ابو موسیٰ تھے, فلانے فلانے تھے, بس یہ باقی تھے دین پہ, باقی سب مرتد ہو گئے. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو؟ یہ کتنے 1500 کے لیے وعدہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے, بتائیے 1500 تھوڑے ہیں. تو 1500 کے لیے اللہ کی طرف سے آیا کہ یہ مؤمنین ہیں, ان پر اللہ نے سکینت نازل کی اور ان کے دلوں کی بات کو اللہ نے جان لیا, ان کی پختگی کو جان لیا. تو یہ جو ہے یہ آیت صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے سورہ الفتح کی آیت نمبر 18-19. اسی طرح سے قرآن کریم میں سورۃ الحشر آیت نمبر 8-9 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا ہے, اور بڑی شفقت کے ساتھ میں اور بڑی قوت کے ساتھ میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. یہ جو فے کا مال ہے جو جنگ میں ہاتھ میں آتا ہے, تو فے کا جو مال ہے اس کی تفصیل ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. جو بھی مال ہے فے کا مال, کہا کہ یہ فقراء مہاجرین کے لیے, مہاجرین میں سے جو محتاج لوگ ہیں, فقیر ہیں, تنگ دست ہیں, ان کے لیے یہ مال ہے. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, جن کو ان کے اپنے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکالا گیا ہے, کہ مشرکین نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ جائیں اور اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر. بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں اور اپنے مالوں کو تجارتوں کو چھوڑ کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر, اللہ کی رضا کے لیے, نبی کی حفاظت اور نبی کے دین کی حفاظت کے لیے آئے ہیں, جو دار الکفر کو چھوڑ کر دار الایمان میں آئے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور مقصد ان کا اس میں صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں, ان کی اخلاص کی دلیل, ترک دنیا اور اخلاص. وینصرون اللہ ورسولہ, اور یہ کون لوگ ہیں؟ مہاجرین کون ہیں؟ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک ہم الصادقون, اور یہی تو سچے لوگ ہیں, یہی تو ہیں جو سچے ہیں. اللہ نے صحابہ کو کیا کہا؟ مہاجرین کو سچے لوگ ہیں, کہ جنہوں نے اپنے قول کو اپنے عمل سے سچا کر دکھایا, اپنے کلمے کا توحید و اتباع سے ثبوت دے دیا. اولئک ہم الصادقون والذین, اب یہ دوسرا گروہ, پہلا گروہ کون سا ہے؟ مہاجرین کا. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم, اور دوسرے لوگ جنہوں نے دار کو, دار کہتے ہیں گھر, جنہوں نے مدینہ کا ایک نام کیا ہے الدار, دار الایمان, ایمان کا گھر. والذین تبوؤوا الدار والایمان, علماء نے کہا ایمان بھی مدینے کا نام ہے, بعض نے کہا کہ ایمان کا مطلب ایمان ہے, کہ جنہوں نے گھر کو جو ہے تیار رکھا. تبوؤوا الدار والایمان, اس ایمان کے گھر کو جو مدینہ ایمان کا گھر ہے. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مدینہ جو ہے اس کی طرف ایمان اور دین جو ہے ویسے ہی لوٹے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف واپس آ جاتا ہے. قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ مدینہ جو ہے ایمان کا گھر ہے, ایمان اور دین سمٹ کے واپس جیسے سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے گھوم پھر کے, تو ایمان اور دین پورا واپس کا مدینہ کی طرف چلا جائے گا. تو کہا کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان, جنہوں نے گھر کو اور ایمان کو پہلے سے جو ہے تیار کر رکھا تھا, بسا رکھا تھا, من قبلہم, ان سے پہلے یعنی ان کی ہجرت سے پہلے, یحبون من ہاجر الیہم, یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے, نفرت نہیں رکھتے ہیں کہ یہ کیا باہر کے لوگ آ گئے ہمارے یہاں, بلکہ صحابہ کے دیکھیے انصار کی اللہ نے کتنی بڑی بات بیان کی، یہ تو بہت پسند کرتے کہ بہت اچھا کیا تم مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، آ جاؤ. یہ ایسے میزبان ہے کہ تاریخ میں کبھی ایسے میزبان نہیں ملیں گے جنہوں نے اپنے گھر میں سے اپنا آدھا گھر، ہاں اپنی تجارت میں سے آدھی تجارت، ہر چیز آدھا آدھا لے لو بالکل آمادگی کے ساتھ. یہ پوری تاریخ ہے، آپ تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ بھی ہسٹری میں ایسا بھی کچھ ہوا ہے جو کسی قوم میں ہم کو ملتا نہیں ہے، کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے. یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان مہاجرین کو اگر کچھ دیا جاتا ہے دنیا کی عطا ان کو جب آتی ہے، غنیمت کا مال اور یہاں وہاں کا مال آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو دیتے ہیں ان کی تندرستی اور محتاجی کی وجہ سے، تو یہ جو انصار ہیں جنہوں نے اپنے مال میں سے ان کو مال دیا، اپنی تجارتوں میں سے ان کو جو ہے مال دیا ہے، وہ اپنے دل میں اس ان کے ملنے پر کبھی حرج محسوس نہیں کرتے ہیں. حاجہ علماء کہتے ہیں حاجہ یہاں پر حسد اور جو ہے یعنی حسد کے معنی میں یہاں پر آئی، حرج کے معنی میں یہاں پر آئی، کیونکہ دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے کہ دیکھو ہم نے اتنی قربانی دیے، اپنے مالوں میں سے ان کو مال دیے، اب جو فتح ہو رہا ہے مال آ رہا ہے یہاں وہاں سے تو ہم کو جو ہے نہیں دیا جا رہا یا کم دیا جا رہا اور ان کو دیا جا رہا مہاجرین کو، تو اپنے دل میں کبھی یہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو ملے اور ان کو نہ ملے، یا ان کو مل رہا ہم کو نہیں مل رہا، ایسا نہیں مانتے ہیں. بلکہ ان کا حال کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ایسے حال میں جبکہ خود ان کے پاس تنگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس کی تندرستی اور بدحالی کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا. آپ نے اپنے گھر کے پاس اپنے ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے ان کے پاس آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ ان کے پاس سے کچھ ہو تو لے آنا کھانے کے لیے. وہ صحابی گئے، ایک گھر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، سارے ازواج مطہرات کے کمروں پہ جا کے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے، کچھ ہے کھانے کے لیے، کچھ ہے کھانے کے لیے. ہر گھر سے آواز آئی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے پانی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، وہ صدقہ کرنے والے لوگ تھے، سنبھال سنبھال کے تھوڑی رکھتے تھے، دے دیتے تھے، کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس مہمان کو، میرے اس مہمان کو لے جائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. دعا کیا دی، اللہ اس پر رحم فرمائے. کون ہے جو اس میں اب رحم فرمائے، کس کی دعا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رحم کرے گا تو عذاب نہیں دے گا، مغفرت ہو گئی، اللہ کا رحم معمولی چیز ہے. اللہ اس پر رحم فرمائے، کون لے جائے گا؟ ایک صاحب کھڑے ہو گیا، میں لے جاتا ہوں. گئے لے کے گھر، گھر پہ کبھی اسے کہا دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں رکھنا. کام ہے لیکن ہے ہی نہیں کھانے کے لیے، کھانے کے لیے اگر کچھ ہے تو بچوں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو ویسا بھی نہیں ہے، زیرو، ہم کو تو ویسے ہی سونا ہے، ان کو کیا کھلائیں، بچوں کے لیے صرف ہے. کہا ٹھیک ہے، کام کرنا، بچوں کو سلا دینا، بہلا پھسلا کے وہ جو بچوں کا ہے ان کو دے دیں. آپ زبان دے کر لائے ہیں، سخاوت گھٹی میں کیا رکھ، یہ تو صحابی، یہ تو مدنی انصاری، نور علی نور، کام کو سلا دینا. اور یہ جو ہے کیونکہ یہ کبھی ایک مرتبہ آئے ہیں اور پہلی مرتبہ نہیں کھائیں گے، کتنی شرم کی بات ہے، بچے تو اپنے ہی ہیں، آج کھائے کل نہیں کھائے کوئی بات نہیں. کہا کہ ان کو سلا دینا اور ہم بیٹھیں گے کھانے کے لیے ساتھ میں، اور کھاتے کھاتے جو ہے ہم چراغ بجھا دیں گے اور بس ایسا کریں گے جیسے شریک ہیں کھانے میں، اور مہمان کھا لے گا، ہم نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، بیوی بھی دیکھیے، بیوی کیسی ہوں گی، وہ صحابیات عورتیں اس زمانے کی کیسی تھی، انہوں نے کہا نہیں نہیں میں کھاؤں گی، یا بچے کھائیں گے، اپنے بچے کو بھوکا رکھتے، کس کو پکڑ کے لاتے، صحابیات ہیں کیسے لوگ تھے اس زمانے کے. آپ تھوڑا جائیں اس دور میں، کیا کتنا نورانی ماحول ہوگا، کتنا اچھا ماحول تھا. کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ گئے دونوں، بجھا دیا انہوں نے، بیوی نے جو بھی کرنا تھا کر لیا، اندھیرا ہے. اب کھاتے رہے، مہمان نے کھا لیا، سامنے بیٹھے، نہیں معلوم مہمان کو کہ یہ نہیں کھا رہا، میں کھا رہا، نہیں معلوم اس کو. اگلے دن اللہ، اب کسی کو بتایا بھی نہیں، ہمارے یہاں تو کوئی آدمی ایک نیکی کرے تو پورے گاؤں میں کرے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کیا، کھلا پلا گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں بتایا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ میں جو معاملہ تھا اللہ کو بہت پسند آیا، اندھیرے میں کیا،
سامنے بیٹھا کھا رہا اس کو نہیں معلوم,
رب العالمین کو اس اندھیرے میں معلوم کہ میرے بندے نے کیا کیا ہے, اور اپنے نبی کو ایسے کو خبر دے دی کہ جس کی بات محفوظ ہونے والی ہے قیامت تک کے لیے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو تمہارا جو معاملہ تھا اپنے مہمان کے ساتھ میں اللہ کو بہت پسند آیا, اللہ کو بہت پسند آیا. آج 1400 سال کے بعد بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اس چھپانے کے عمل کو اللہ نے اتنا عام کر دیا کہ آج سے اگر 10,000 سال تک بھی قیامت نہیں آئے گی تو تب تک بھی کیا ہے چلتا رہے گا. ہر مدرسے میں اور ہر دینی مجلس میں جب بھی سخاوت کی بات ہوگی, جب بھی قربانی کی بات ہوگی, جب بھی اس آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی ان صحابی کا واقعہ بیان کیا جائے گا. ایسا چھپا کی کیا ہوا عمل, ایسا قربانی والا عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے. انہوں نے چھپایا, اللہ نے اس کو بتایا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. کیسی حالت میں؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, چاہے ان کو خود جو ہے تنگ دستی کیوں نہ ہو, چاہے ان کو فاقے کی نوبت کیوں نہ ہو, کہ خود بھوکے بچے بھوکے لیکن مہمان کو کھلا رہے. یہ وہ جو ہے ایک عام صحابی, بتائیے شیخین کا کیا حال ہوگا, ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کیسے ہوں گے, کیا لیول کے لوگ ہوں گے وہ لوگ. ایک عام صحابی کا یہ حال ہے. تو یہ جو ہے قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں انصار صحابہ کے بارے میں بیان کیا اور کہا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو اپنے نفس کے بخل سے محفوظ کر دیا گیا, بچا لیا گیا, تو یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور یہ سارے صحابہ کی صفت تھی کہ وہ بخیل نہیں تھے, وہ بڑے سخی تھے. تو عرب کا معاملہ تھا, صحابہ تو بہت اونچے ہیں, صحابہ تو دین کی بنیاد پر جو ہے مزید جنت ان کے لیے اور ایک محرک تھی, اللہ کی رضا ایک مزید محرک تھی, ورنہ بائی ڈیفالٹ جو ہے عرب کے لوگ سخی تھے, اصلاً وہ سخی تھے. تو یہ جو ہے صحابہ کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بتایا سورۃ الحشر میں, کہ ایک طرف مہاجرین ہیں جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی خاطر آئے, دوسرے جو ہے انصار ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ دیا چاہے ان کے پاس کمی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ سارے مہاجرین جنتی ہیں, لیکن اس میں فرق ہے. آپ فرماتے ہیں ان فقراء المہاجرین یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم بمقدار 500 سنہ, کہ مہاجرین میں سے جو فقراء ہیں, جو تنگ دست اور بالکل غریب لوگ ہیں, یہ مہاجرین ہی میں سے مالداروں سے کتنے بمقدار 500 سنہ, 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. فقراء کیونکہ وہ مجاہدے میں رہتے تھے, کہا کہ فقراء میں سے جو مہاجرین ہیں تو یہ اغنیا سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے وہ 500 سال بعد میں جائیں گے, لیکن سب کے سب مہاجرین کہاں جائیں گے, سارے مہاجرین جنتی, آگے پیچھے ٹھیک ہے, لیکن سارے کے سارے مہاجرین کہاں جانے والے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے سب جنت میں جانے والے. امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے, شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. سارے کے سارے انصار نہ صرف یہ کہ مؤمن اور جنتی ہیں, بلکہ ایمان ہمارا صحیح ہوگا جب ان سے محبت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. امام البخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ انصار کی محبت جو ہے ایمان کی علامت ہے, ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے, اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. ایک آدمی جو منافق ہے وہی انصار سے دل میں جو ہے کینہ کپٹ رکھے گا, جو آدمی مومن ہو وہ آدمی انصار سے کبھی دل میں برائی نہیں رکھے گا, بلکہ اس کے دل میں یہ محبت پیدا ہوگی کہ جنہوں نے نبی کا اتنا ساتھ دیا, جنہوں نے اتنی قربانی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وہ کتنے اچھے لوگ تھے, ان سے بھی محبت کرے گا. کہ محبوب کا تعاون کرنے والا محبوب ہوتا ہے, محبوب کے لیے قربانی دینے والا محبوب ہوتا ہے. آپ کو معلوم پڑے ہماری بیٹی کو فلاں فلاں نے بہت سپورٹ دیا, اس کی شوہر کو یہ کر دیا وہ کر دیا, کتنا اچھا لگا میری بیٹی کو ساتھ دیا, میری بیٹی کے گھر کے جو ہے تعاون کر دیا, ایک باپ کو کتنا اچھا لگے گا. ایک بھائی کو معلوم پڑے گا دوسرا بھائی اس کو کسی نے جو ہے بچا لیا, کتنا اچھا لگے گا, اچھا آپ نے بچایا. تو جو ہے انسان کو اپنے محبوب کو جب کوئی آدمی دوسرا اس کا تعاون کرتا ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے. بتائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے, آپ کا تعاون کرنے والے اور آپ کی جو قربانیاں دینے والے ان سے محبت کیسے نہیں کرے گا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھتا ہو وہی صحابہ سے اور وہی انصار سے نفرت رکھے گا. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ حب آیت الایمان، ایمان کی نشانی انصار سے محبت. انصار صحابی کون ہے؟ آپ یاد رکھیں جو مہاجرین ہیں وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے ہیں، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے مدد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مدینہ میں رہ کر. تو کہا کہ نفاق کی نشانی کیا ہے؟ انصار سے نفرت رکھنا. اسی طرح سے نام لے لے کر 10 صحابیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کو عشرۃ المبشرہ کہا جاتا ہے؟ العشرۃ المبشرہ، کہ 10 لوگ، 10 صحابی جن کا نام لے کر ان کو بتایا گیا کہ جنت میں. باقی اور لوگ بھی صحابی ہیں جن کے بارے میں نام لے کے کہا گیا ہے، لیکن ان کو عشرہ مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں سب کے بارے میں ذکر کیا، لگاتار ذکر کیا کہ یہ جنت میں، یہ جنت میں، یہ جنت میں. امام احمد نے اور امام ترمذی وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ 4 صحابی خلفاء راشدین سب جنت میں. پھر ان کے بعد طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ ابن الجراح، اور اسی طرح سے عبد الرحمن ابن جو ہے یعنی عوف، یہ سارے کے سارے ان کے بارے میں کہا گیا کہ جنت میں. تو یہ صحابہ کے بارے میں، اب یہ تو آسن ہے، اب بتائیے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ جرح کرے، ان کے بارے میں اپنی زبان گندی کرے اور اپنی آخرت بگاڑے، وہ یہ حدیث کا کیا کرے گا کہ اس میں ایک ایک کا نام لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں. سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ سب سے پہلے نام لیا اس کا جس کو اپنے ساتھ سنبھال کے رکھا آخر میں ہجرت کے لیے. آپ بتائیے کوئی آدمی سفر میں لے جاتا ہے، سب سے بھروسے کا آدمی کو لے جاتا کہ نہیں لے جاتا؟ خطرناک سفر جس میں سیکیورٹی بہت ضروری، بہت خطرے والا، کس کو لے جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے اس سفر میں جو بہت ہی اہم سفر تھا آپ کی زندگی کا. 2 سفر بڑے اہم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک تھا معراج کا، دوسرا تھا ہجرت کا. معراج کے سفر میں سارے فرشتوں میں سب سے افضل کو ساتھ میں رکھا. فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جبریل. تو اس سفر کے ساتھی کون؟ فرشتوں میں سب سے افضل. اور معراج کا جو زمین کو وہ آسمان کا سفر تھا، اور جو زمین کا سفر ہے آپ کا مکہ سے مدینہ کی طرف، اس میں انسانوں میں، امت میں سب سے افضل کو ساتھ میں رکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کہ سواری بھی جو ہے ان سے لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کے بارے میں کہا کہ میں نے سب کا جو ہے یعنی جو احسانات ہیں سب کے ادا کر دیے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کا مجھ پر اتنا جو ہے احسان ہے، اس کو میں لوٹا نہیں سکتا اس کا آخرت میں. بتائیے کیسے یعنی ایک اگر صرف ابو بکر صدیق کی ذکر کرنا شروع کر دوں تو اس کے لیے 2 درس ہو جائیں گے ہمارے. اس موضوع پہ میں اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. تو ایسے صحابی کہ جن کے بارے میں جو ہے بالکل انہیں اعتماد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اور مؤمنین بالکل انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے، یعنی ابو بکر کے سوا کسی اور پر سب جمع نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم لوگ اختیار کرتے ہیں ابو بکر کو، پھر ان کے بعد عمر کو، پھر ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ. تو سب سے بہترین انسان اگر زمین پر چلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ اگر قرار دیا ہے تو وہ صحابہ کو مجموعی طور پر. آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کے سب سے بہترین افراد وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد. پوری امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. صحابہ اس امت کا بہترین طبقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس میں ایک علمی بات اس کو یاد رکھیں کہ عام طور سے جو خطبات میں آپ سنتے ہیں خیر القرون قرنی، عربی زبان میں اس لفظ سے کوئی حدیث موجود نہیں. حدیث کے پورے دفاتر میں پورے جو حدیث کے دواوین السنہ ہیں ان میں کہیں بھی اس لفظ سے یہ حدیث نہیں ہے خیر القرون قرنی، یہ چل گئی لوگوں کی زبان پر حدیث. اصل الفاظ جو حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں ایک تو یہ ہیں خیر امتی قرنی یا خیر الناس قرنی، ان الفاظ سے حدیث کی کتابوں میں آیا ہے. میں نے کئی کتابوں میں تلاش کیا، شیخ الالبانی خود کہتے ہیں، شیخ الالبانی نے کہا کہ اس کی جو ہے کوئی جو ہے اس الفاظ سے کوئی کتاب میں حدیث کی یہ نہیں ہے. اصل الفاظ کے کیا ہیں، خیر الناس قرنی یا خیر امتی قرنی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برا کہنے سے منع کیا، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا، میرے صحابہ کو برا مت کہو. یہ خاص طور سے آپ نے منافقین کی طرف اشارہ کر کے کہا جو صحابہ کو برا کہتے تھے اسی زمانے میں. تو آپ نے کہا اور بعد والوں کے لیے بھی آپ نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اور اگر ان میں سے کوئی ایک صحابی ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرے، اگر سونا کتنا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کر دے تو کسی صحابی کے مد کے برابر بھی نہیں ہوگا بلکہ اس کے آدھے کے بھی برابر نہیں ہو سکتا. مد کس کو کہتے ہیں، اس طرح سے آپ دونوں ہتیلیوں میں کچھ لیں اس کو مد کہا جاتا ہے عربی میں، یہ مد ہوتا ہے. اتنا اگر اناج جو کھجور کچھ بھی کسی صحابی نے صدقہ کیا ہو تو باقی لوگوں میں سے کوئی آدمی اگر پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو بھی برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ اتنا کیا اس کا آدھا بھی نہیں، اتنا بھی نہیں. بتائیے یہ مرتبہ ہے صحابہ کا. معلوم ہوا کہ قدر اور قیمت جو صحابہ کی ہے ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے اس ایمان کی وجہ سے ہے اور جس دور میں انہوں نے خرچ کیا ہے اس دور کی وجہ سے، کہ اسلام کے لیے بہت ضروری تھی. ایک پودا جب اس کا جو ہے رہ گیا مرجھا جائے گا اس پیریڈ میں جس نے پانی اس کو دیا ہے، اور اب تو پیڑ بن گیا ہے، اب اپنی غذا خود زمین سے پانی چوسے گا، اس پیڑ کے اوپر پانی ڈالنے والا دونوں برابر ہیں، حالانکہ دونوں بیچارے دے رہے ہیں پانی. صحابہ نے کس دور میں اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ بھی یاد رکھیں. کہ آپ نے کہا کہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو صحابہ کی قربانی کے برابر بعد والے نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے جس جو صحابی کو برا کہیں کسی ایک صحابی کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی، جو میرے صحابی کو برا کہے میرے صحابہ کو برا کہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت. بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا اس کے لیے، اور آپ کی طرف سے خبر ہے، بعض علماء نے کہا یہ خبر ہے کہ اللہ کی لعنت ہے آلریڈی اس کے اوپر اور سارے ملائکہ لعنت کرتے ہیں اس پر اور سارے انسانوں کی لعنت ہے اس کے اوپر. کس پر؟ جو صحابہ کو برا کہ. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. اسی طرح سے صحابہ کا وجود جو ہے امن تھا امت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء، ستارے جو ہیں آسمان کے لیے امن ہیں. فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما تعد، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ گزرے گی جو گزرنے والی ہے، یعنی وہ مصیبت آئے گی جو آنے والی ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا، اذا النجوم انقدرت، ستارے جھڑ جائیں گے قیامت کے دن. تو جب ستارے جھڑ جائیں گے تو کیا آئے گی، قیامت آ جائے گی، مصیبت آئے گی سب کے اوپر. تو ستارے امان کس کے لیے، آسمان کے لیے. جب ستارے جھڑ جائیں گے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ تکلیف آئے گی جو آنی ہے. اور وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں امان ہوں اپنے اصحاب کے لیے، صحابہ کے لیے. اور جب میں چلا جاؤں گا فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا تُعَدُونَ مَا يُعَدُونَ، اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ تکلیف آئے گی جو آنے والی، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. سارے فتنے، مسلمہ کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، اور کتنے سارے فتنے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ کو ساری مصیبتیں اور سارے فتنوں سے لڑنا پڑا، وہ ساری بلائیں جو ہم کو فیس کرنا پڑا، تاکہ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ تکلیفیں آئیں گی. اور کہا کہ وہ اصحابی امنۃ لامتی، اور میرے صحابہ پوری امت کے لیے، میری امت کے لیے کیا ہے، امان ہے. پھر فاذا ذهب اصحابی اتى امتی ما یعدو، پھر جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر بھی وہ بلائیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں اور فتنے آئیں گے جس کا ان سے پہلے سے وعدہ کیا گیا ہے. تو صحابہ کا وجود دنیا میں فتنوں کے لیے آڑ تھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صحابہ کے لیے فتنوں سے آڑ تھا. کہ صحابہ جب تک تھے فتنے جو ہیں ان سے لڑنے والے موجود تھے، ان کا رد کرنے والے موجود تھے۔ صحابہ کے بعد اتنا انتشار پھیل گیا، بدعتیں اور خرافات، شرکیات اور کیا کچھ نہیں امت کے اندر آ گئے، علم کلام اور جو بھی ساری چیزیں، فلاسفیز اور سب کچھ اسلام میں آ گئے۔ پھر اسلام کے کئی ورژنز بن گئے، اسلام کے کئی اسلام بن گئے، اسلام ون، اسلام ٹو، اسلام تھری۔ تو صحابہ جب تک تھے لوگوں کے لیے مرجع باقی تھا، کہ جاتے تھے ان کے پاس، ان سے پوچھتے تھے کیا ایسا صحیح ہے، کہتے تھے نہیں ایسا صحیح ہے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ تو صحابہ جو ہیں امان تھے پوری امت کے لیے۔ تو آپ بتائیے صحابہ کا مرتبہ امت کے لیے کیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو جیسے امان بتایا امت کے لیے، امن، سیکیورٹی، ویسے صحابہ کو امت کے لیے سیکیورٹی بتایا علمی اعتبار سے۔ ان اسی لیے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے منہج کی اتباع ہمارے لیے لازم۔ ہم تیسرے حصے پر آتے ہیں اس کے درس کے، کہ صحابہ جو ہیں کیا یہ صرف ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، ہاں بہت اچھے لوگ تھے بس، یا ہمارے دین سے اور ہمارے اصولوں سے بھی ان کا کچھ تعلق ہے، یا کہ ان کو صرف تاریخ کی حد تک یاد رکھیں، یا دین کے ماخذ کے اعتبار سے بھی ان کے فہم کو ہم اہمیت دیں، یہ بھی ہم کو جو ہے دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو کرائیٹیریا بتایا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعض علمی درد تھوڑے بھاری پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ اہل کتاب یہودی و نصرانی اگر ویسا ہی ایمان لے آئیں جیسا کہ تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو، تو پھر وہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ موڑ کے پھر جائیں، ویسا ایمان نہ لائیں جیسے صحابہ لائے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے، نبی سے اور حق سے اختلاف میں، یہ دوسری طرف چلے گئے، حق اس طرف ہے وہ اس طرف چلے گئے۔ شق شقین، دو ٹکڑے کہتے ہیں، شق اس کو کہتے ہیں۔ وَهُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ نبی کی اس طرف ہیں، حق کی اس طرف ہیں، اس جانب ہیں، یہ غلط سائڈ میں ہیں، دوسری پارٹی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا جب ذکر کیا اور ہدایت کا جب ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو ویسا یہ اہل کتاب ایمان لاتے ہیں، تو یہ ہدایت پر ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت والا ایمان، عقائد کی صحت، عقائد صحیح کون سے ہیں، اگر آج اختلاف ہوتا ہے عقائد میں، تو پھر رجوع کرنا پڑے گا صحابہ کے عقیدے کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے عقیدے کو پیمانہ بتایا ہے۔ اللہ کہاں ہے، اللہ ہر جگہ ہے یا عرش پر ہے، آپ دیکھیں صحابہ کا کیا عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں، دیکھیے صحابہ کیا بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ دیکھیں صحابہ کیا کہتے ہیں، آپ دیکھیے عقائد میں صحابہ کا کیا عقیدہ ہے۔ صحابہ جو ہیں آڑ ہیں ہمارے لیے فتنوں سے، صحابہ جو ہیں فتنوں کے لیے جو ہے تلوار ہیں، بہت ساری شرکیات اور بدعات دم توڑ دیتے ہیں جیسے ہی پوچھا جاتا ہے کہ صحابہ ایسا کرتے تھے کیا، صحابہ کا عقیدہ تھا کیا، صحابہ کے اقوال جب سامنے آتے ہیں تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے غلط مطلب نکال سکتے ہیں، لیکن صحابہ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، صحابہ نے اس کو یہی سمجھایا یا کچھ اور سمجھا، جب یہ پوچھا جاتا ہے، جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے، تو بات نکھر کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر معلوم پڑتا ہے کہ نہیں بات ایسی نہیں ایسی ہے۔ خوارج کا قصور کیا تھا، خوارج نے صرف قرآن کو لیا اور انہوں نے جو ہے اپنی منمانی شروع کر دی، صحابہ پہ کفر کے فتوے لگائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ گئے خوارج سے جب بات کرنے کے لیے، تو کہا کہ تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھا جس پر قرآن نازل ہوا ہے، کہ جس نے نبی کے ساتھ رہ کر قرآن کو سنا ہے، اور جن کے خلاف تم کھڑے ہو، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف، ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے قرآن کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کس کے بارے میں نازل ہوا، وہ تم سے زیادہ قرآن کی معرفت رکھتے ہیں۔ تو ابن عباس نے استدلال کیا کہ قرآن کی صحیح پہچان اگر کسی کو ہے، سمجھ ہے، تو صحابہ کو ہے۔ تو دیکھیے صحابہ جس طرف ہوں ہم کو اس طرف ہو جانا چاہیے، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو یا منہج کا معاملہ ہو، چاہے اصول ہوں یا فروع ہوں، صحابہ جس طرف ہیں ہم اس طرف چلے جائیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کے سلسلے میں ذکر کیا، اس کو یاد رکھتے چلیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی اتباع پر اپنی رضا کا اور جنت کا وعدہ کیا ہے، نام لے کے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان
رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ
کہ پہلے پہل وہ سبقت لے جانے والے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جو مہاجر ہیں اور انصاری ہیں دونوں کا نام لیا دونوں طبقے والذین اتبعوهم باحسان اور جنہوں نے کمال درجے میں بہترین طور پر ان کی اتباع کی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ بھی اللہ سے راضی اللہ کی رضا کس کے لیے ہے نام لے کر تعین ڈیفینیٹلی جس کو کہیں گے آپ ذکر کیا اللہ نے انصار اور مہاجرین مہاجرین اور انصار لیکن پھر دوسرا گروہ اور بھی ایک ذکر کیا اور ان کے لیے بھی وعدہ کیا رضا کا لیکن قید لگا دی ان کی ان کا نام نہیں لیا ورنہ اللہ کوئی جماعت کا نام لے نام رکھ لو اپنا ہو اور جنت میں چلے جاؤ اللہ نے کیا فرمایا والذین اتبعوهم باحسان اور جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی کن کی مہاجر اور انصار کی تو باقی لوگوں کے لیے مہاجرین اور انصار کے بعد والوں کے لیے اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی راستہ ہے تو وہ اس منہج کی اتباع ہے جس پر مہاجرین اور انصار تھے اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالیں گے تب جا کر ان کے لیے جو ہے یعنی ہدایت ملے گی یہی صراط مستقیم ہے اور کیا صراط مستقیم یہی صراط مستقیم ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ چلے ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں کئی جگہ پر اللہ نے ایک مقام پر فرمایا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني میں اور میری متبع اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو ذکر کیا اللہ نے ذکر کرنے کے لیے کہا اسی طرح سے آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ خود صحابی ہیں یہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد اس روایت کو یاد رکھیں اللہ نے اپنے بندوں کی طرف نگاہ کی تو وجد قلب محمد خیر قلوب العباد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو سارے بندوں میں سب سے بہتر قلب پایا سب سے بہتر دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالتی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے حق ادا کرنے کے لیے رسالت آپ کو دی اور اس کی دعوت کے لیے آپ کو چن لیا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد دوسرے بندوں کے دلوں کی طرف اللہ نے نگاہ کی فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو سارے دلوں سے بہترین دل پایا سارے دلوں میں سب سے بہتر قلب کیونکہ قیامت کے دن کیا سب سے کام کی چیز ہوگی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم اس دن کوئی مال اولاد کچھ کام نہیں آئے گی سوائے قلب سلیم جو لے کر آیا اس کو یہ کام آئے گا سارے قلوب میں بہترین قلوب کس کو پایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے قلوب کو اسی لیے فرمایا کہ فجعلهم وزراء نبیه یقاتلون علی دینه تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور سپورٹر بنایا تعاون کرنے والے وزراء بنایا وزیر بنایا کہ آپ کے ساتھ مل کر صحابہ نے قتال کیا لڑے اسلام کے دشمنوں کے خلاف فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن تو جو کچھ یہ مسلمان جس چیز کو یہ اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے وما راى سيئا فهو عند الله سيء اور جس کو صحابہ یہ مسلمان پہلے مسلمان جس کو یہ برا سمجھے اللہ کے نزدیک وہ بھی برا ہے بعض لوگ اس کو کاٹ کے بیان کرتے سارے مسلمانوں کے لیے کہتے جس کو مسلمان اچھا سمجھو اچھا جس کو برا سمجھو برا درگاہ کو اچھا سمجھتے تو اچھا ہے نا درگاہ سب اچھا سمجھتے اس کو یہ نہیں یہ کس کے بارے میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کا پس منظر کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے صحابہ جس کو صحابہ اچھا سمجھے وہ اچھا جس کو صحابہ برا سمجھے وہ برا مجموعی طور پر صحابہ کا جو سٹینڈ ہے وہ حجت ہے قیامت تک کے لیے امت کے لیے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن کی آیت اس سے پہلے سن لیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سلسلے میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جو کوئی رسول کی مخالفت کرے یعنی رسول کی طرف ہونے کی بجائے اس کی مخالف سمت میں ہو جائے شق میں ہو جائے دوسری وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے نولہ ما تولى جہاں وہ مڑا ہے وہیں اس کو موڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ اور جہنم میں پہنچا دیں گے جھلسنے کے لیے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم یہ سوال پوچھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں ہلاکت کے لیے، ایک رسول کی مخالفت، دو مومنین کا راستہ چھوڑنا. ہم کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میں وہ راستہ تھا کہ نہیں تھا مومنین کا؟ اگر تھا ہی نہیں تو پھر چلنے کے لیے کس پہ کہا جا رہا ہے کہ رسول کی مخالفت اور مومنین کا راستہ؟ دو باتیں، ایک بھی کافی تھا، رسول کی مخالفت ہی بربادی کے لیے کافی ہے، لیکن اور ایک چیز جوڑی جا رہی ہے تاکہ بعد کے ادوار کے لیے ایک بالکل جو ہے حکم اور فیصل بن جائے یہ اصول، کہ کوئی آدمی احادیث کا غلط مطلب نکال کے تہنیوں کی جگہ ہار قبروں پہ ڈالنے والا نہ بنے. حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے بھائی، کہ چیر کے ڈال دیا قبر پہ لگا دیا، یہی ہم بھی قبروں پہ کر رہے ہیں اس کو. اذان لے لی حدیث کے قبروں پہ دے رہے ہیں، شیطان بھاگتا یہاں سے بھگائیں گے اس کو، قبر سے بھگائیں گے. تو حدیثوں سے لے کے کوئی گمراہ نہ ہو جائے. تو کہا کہ رسول کی مخالفت کرے ایک، دو مومنین کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے. اس وقت مومنین کون تھے جب یہ آیت نازل ہوئی؟ تو بلا شبہ جس کو تاریخ کی ادنا معرفت حاصل ہے وہ کہے گا کہ اس وقت تو مومنین تھے صحابہ. تو یہ طے ہو گیا بعد والوں کے لیے کہ اس کو آپ ہٹا کے کہہ سکتے ہیں کہ جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُول، کہ جو مخالفت کرے رسول کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور راستہ چلے دوسرا صحابہ کا راستہ چھوڑ کر، کیونکہ پہلے مومنین کون ہیں؟ صحابہ ہیں. تو اس کو جہاں وہ مڑا ہے وہاں موڑ دیں گے، جہنم میں پہنچا دیں گے، بہت برا ٹھکانہ ہے. تو پہلے مومنین جن کے زمانے میں راستہ بن گیا، نیا راستہ بنانا ہے، تابعین کے لیے کون سا راستہ ہے؟ وہی راستہ ہے جو صحابہ کا ہے، کہ پہلا راستہ جو رسول کے ساتھ مل کر صحابہ نے بنایا، اب اس کے بعد دوسرا راستہ قیامت تک کے لیے نہیں بنے گا. کیوں؟ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. کوئی راستہ بنا کے خود دوسرے پہ چلے ایسا ہے کیا؟ جو راستے پہ چلے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح کون چلے ہیں؟ صحابہ. وہی ایک راستہ ہے جس پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جس پر سے صحابہ چلے. اب بعد کے آنے والوں کے لیے، چاہے وہ تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یا قیامت تک کے آنے والوں میں سے آخری انسان، اس کے لیے وہی راستہ ہے جس پر صحابہ کے قدم چلے ہیں. تو کہا کہ اگر اس راستے کو چھوڑ کے دوسرا راستہ چلتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس آیت کی تفسیر کرتی ہے، جو تعین میں نے کی. کوئی کہہ سکتا ہے اس میں تو مومنین ہیں، آپ صحابہ کہاں سے ڈال رہے؟ تو آپ، ہم کہیں گے کہ دیکھیے قرآن کی تفسیر احادیث سے ہوتی ہے. امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی اپنی سنن میں، جس کو شیخ الالبانی نے الجامع الصغیر میں حسن کہا ہے، قابل قبول حدیث. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. حدیث الافتراق اس کو کہا جاتا ہے. بہت سارے واعظین اتنا ہی بول کے چھٹی کر لیتے اور اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے جنتی گاڑی میں بٹھا لیتے، کہتے اللہ کے نبی نے بولے تھے بہت فرقے آنے والے ہیں، یہ باقی سب ہے، ہم تو ایک فرقے والے ہیں، یہ باقی دوسرے فرقے والے ہیں. لیکن اس کی معرفت کے پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے کہ کون آدمی جو ہے اپنے آپ کے بارے میں جائزہ لے کہ کہیں میں غلط تو نہیں چل رہا؟ تو اس کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. 73 کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سب کے سب جہنم کی آگ میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے، سوائے ایک فرقے کے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. بالکل ظاہر بات ہے صحابہ کے لیے اتنا جملہ سن کے سوال کھڑا ہوگا کہ کون ہوں گے وہ ایک، ورنہ اگر نہیں معلوم ہو تو پھر کیسے معلوم کیا جائے گا کہ کون صحیح کون غلط؟ انسان کیسے معلوم کرے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ یعنی وہ ایک کون فرقہ ہے، کون سا فرقہ ہوگا؟ قال، نام نہیں ذکر کیا، کوئی نام دے دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ اپنا وہ نام رکھ کے وہ جو ہے خوش ہو جاتے. آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ ایک فرقہ کون سا جو جنت والا؟ آپ نے فرمایا، ما انا علیہ،
جس پر میں ہوں وہ اصحابی اور میرے صحابہ ہیں، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس راستے پر جو فرقہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ آپ اس آیت سے اس حدیث کو ملائیں کہ رسول کا راستہ، رسول کی مخالفت اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے جو چلے گا جہنم میں جائے گا۔ اب ہم اس حدیث سے کہتے ہیں کہ جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، افتراق اور امت میں تفرق اور اتنا جو ہے فرقے جب ہو جائیں گے، اس میں کون سا فرقہ، کون سے افراد اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے؟ تو کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو اس نہج پر ہوں، اس منہج پر ہوں، اس عقیدے و عمل کی بنیادوں پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آج آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا صحیح کیا غلط، فاتحہ دینا کہ نہیں دینا، درگاہ پہ جا کے سجدہ کرنا کہ نہیں کرنا۔ ہم سیدھا پوچھتے ہیں، ہمارے جو بھی بھائی ہم کو ضد کرتے، تھوڑے ناراض رہتے، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، تو ہم درود تو پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں فاتحہ اور درود ہم میں اور آپ میں مشترک ہے، کامن ہے، آپ بھی ہم بھی، مقام میں اختلاف، کدھر فاتحہ کدھر نہیں، کدھر درود کدھر نہیں، اور کیسا فاتحہ اور کیسا درود، طریقے میں فرق ہے اور مقام میں فرق ہے۔ تو چلیے اس اختلاف کا فیصلہ کرتے ہیں اسی حدیث کے ضمن میں کہ ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ بتائیے کہ جب فاتحہ دینا آپ کے طریقے سے ہے تو کیا اس طریقے سے صحابہ نے دیا ہے؟ کہیں نہیں، دلیل نہیں۔ ایک مولوی صاحب نے پرچہ لکھ کے چھاپا تھا کرناٹک میں، کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ ضمنی بات ہے، میں انشاءاللہ بات کو جلدی ختم کر دوں گا، آپ ڈریں نہیں۔ بولتے کتنے بجا لیں گے صبح بجاتے، اختصار میں چونکہ اس سے متصل ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اور یہ اصول اور پیمانہ ہے، اور آپ کو کیسے لوگوں سے، کیونکہ ہر ایک کے رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس سے بہت ناراض ہوتا ہے، جو طے کیے ہوئے ہوتا ہے کہ اس کو کندھا نہیں دوں گا۔ تو لکھا انہوں نے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور ابو بکر صدیق جو ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے اس سفر میں، اور جو ہے کھانے کی چیزیں کم ہو گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم اونٹوں کو ذبح کر لیں، اپنی اجازت دے دی۔ حضرت عمر آئے کہنے لگے، یا رسول اللہ پھر تو سواری کے جانور کم پڑ جائیں گے، آپ سفر کیسے کریں گے جب ایسے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دے لو؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، سارے تمہیں نے کہا آپ یہ کیجیے کہ سارے لوگوں کا جو توشہ ہے سفر کا، کھانے کی چیزیں سب جمع کی، اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس میں برکت دے دے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، سب کا جمع کیا، کسی کی روٹی کچھ 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 جمع کر کے ایک پورے دسترخوان پر ڈالا گیا۔ صاحب یہ کہہ رہے بہت تھوڑا تھا، وہ ایک دسترخوان پہ جمع ہو گیا، پورے قابلے کے ساتھ جتنا تھا وہ اتنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر جو اللہ نے چاہا اس پر آپ نے دعا کی، وہاں پر رکھا جمع کیا اور آپ نے دعا کی، اب کہا کہ بھر لو اس کو اپنے اپنے برتنوں میں۔ صاحب کہتے ہیں ہم نے سب نے اپنے اپنے برتنوں میں اس کو بھر لیا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سب نے بھر دیا، سب کے برتن فل ہو گئے، اس کے بعد اتنا باقی رہا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ تھا کہ آپ نے ایسا کیا۔ اب دیکھیں صحابہ کا سٹینڈ جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب آدمی ایک حدیث پڑھ لیا، اب وہ مولوی صاحب لکھے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جمع کیے کہ نہیں کیے، سامنے رکھے کہ نہیں رکھے، ہم رکھتے کون سا گناہ کرتے؟ پھر آپ نے پڑھا تو بہت زیادہ لمبا تو نہیں پڑھا ہوگا، شارٹ پڑھا ہوگا، دیکھیے ہوگا والا آپ، اور ایسا ہی پڑھا ہوگا کہ جو بہت چھوٹا ہو اور بہت ہی اہم ہو، تو پھر سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد سے اہم اور چھوٹا اور کیا ہوگا، یہی پڑا ہوگا، اسی لیے ہم فاتحہ دیتے۔ تو کہیں ایک عام پبلک جو ہے اس کو معلوم نہیں پڑتا چلتے چلتے ٹریک کہاں چینج ہو گیا، تھا تھا ہوا ہوا ہوگا 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 ہوگا۔ ایک غریب آدمی جو ڈکشنری میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، اور جو آدمی زبان کے ماہر ہوتے ہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، الا یہ کہ اللہ سے ڈرنے والے۔ تو اب اس طرح سے ایک عام آدمی اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا بولے، کہاں سے کہاں ٹریک چینج کیے، تو یہ دلیل بن جاتی لوگوں کی۔ ہم پوچھتے ہیں یہ عمل نبی کے ساتھ خاص تھا یا عام تھا؟ اگر یہ عام تھا ہر ایک کے لیے تو کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ اب جا کے کیا ہوتا ہے، یہاں فلٹر شروع ہو گیا کہ کیا چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور کیا چیز قابل اقتداء و اتباع ہے، ہم سے زیادہ صحابہ جانتے تھے. کیا صحابہ بعد میں ایسا کرتے تھے؟ اور کیا صحابہ نے وہ ہوگا ہوگا سوچا جو آپ سوچ رہے ہوں گے اس وقت؟ نہیں سوچا انہوں نے. اس سے بدعتوں کی جڑ کٹ جاتی. کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن نماز میں اس طرح کا فاتحہ نہیں جو کھانے وانے پہ پڑھا جاتا ہے. اور صحابہ اس طرح کا عمل نہیں کرتے تھے. نبی پر درود ہم پڑھتے ہیں لیکن وہاں جہاں موقع آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا یا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں جو بھی مقامات اس کے ہیں وہاں پڑھتے ہیں. لیکن کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکم ہم نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ بولے سلام کا تو اللہ نے حکم دیا ہے نا. بعض لوگ بڑے جو ہے انہیں قرآن ان کو جب کہا جائے کہ بھائی قرآن پڑھا کرو سمجھ میں بولے بہت ڈیفیکلٹ ہے. لیکن اگر مقابل پر دلیلیں لانی ہو تو فٹافٹ آیت مل جاتی ہوں سب سمجھنے بھی لگ جاتا ہے. کہ قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اپنے نبی پر صلات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اے ایمان والوں پھر تم بھی کیا کرو اپنے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور سلام بھیجو. کہا صلات تو وہ ہے تو سلام کا ہے تو سلام ہمارا وہ یا نبی سلام علیکم. اب دیکھیے تو یہ جو چیزیں ہیں ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس طرح سے مدینہ کی طرف منہ کر کے صحابہ بھی پڑھتے ہوں گے. نہیں کوئی دلیل نہیں ہے اس کی تو پھر آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کئی بدعتوں کی شرکیات کی جڑ کٹ جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے درگاہ حضرت عمر نے بنائے تھے کہ نہیں بنائے تھے؟ یہ سوالات ہیں آپ اس کو یاد رکھیں بنیادی باتیں کہ بہت سارے جو ہے شرکیات و کفریات اور عقائد فاسد عقائد اسی طرح سے بدعات اور خرافات کی جڑ کٹ جاتی ہے جب آپ رجوع کرتے ہیں صحابہ کی طرف. اس کا جواب نفی میں ہی ملتا ہے اس بات میں نہیں ملتا ہے کہ درگاہ وہ عرس مناتے تھے کہ حضرت عمر کا عرس ہوتا تھا عرس عمری کچھ ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. نہیں ہوتا حضرت عمر کا عرس ہوتا تھا یہ کہاں سے لائے؟ اس کی ایک بڑی فلسفی جو دوسرے درس میں کبھی ذکر کروں ان شاء اللہ. عرس کو عرس کیوں بولتے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں صحابہ کا من ہے جب ہم مضبوطی سے تھامتے ہیں تو فوراً جو ہے بالکل بادل چھٹ جاتے ہیں اور ہم کو بات صاف سامنے آ جاتی ہے. صلی علیہ وسلم تسلیمہ اگر شبہ شبہ ہو کسی کے دل میں تو صلات تو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد اور اسی طرح سے السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ نماز میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہ کیا ہے السلام علیک سلام کر رہے نا ہو گئے نا صلات اور سلام. اس کے لیے یا نبی سلام علیک کہاں سے آیا؟ یا نبی سلام علیک صحابہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ سلام تو ہے وہ سلام نہیں. اسی طرح سے مسجد میں دخول کے وقت بھی سلام السلام والسلام علی رسول اللہ اس طرح سے جو ہے اور اس طرح سے خطبات میں وغیرہ میں سلام وغیرہ کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ساری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے صحابہ کے مرتبے کو پہچاننے کی اسی طرح سے صحابہ کے منہج کی اہمیت کہ قرآن و سنت کے فہم میں شرعی احکام میں تفسیر کے سمجھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے عملی انطباق میں پریکٹیکل اپلیکیشن جس کو کہتے ہیں کیسے عمل کرے حدیث پر. اس لیے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں کہ ان کا سماج ان کا معاشرہ دلیل ہے جس پر نفاذ ہوا اسلام کا پہلی مرتبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں چھوڑ کے گئے کہ آپ راضی تھے. وہ کون سا معاشرہ تھا؟ جو اس معاشرے میں ہوتا تھا وہ صحیح دینداری کے اعتبار سے، جو اس معاشرے میں نہیں ہوتا تھا وہ صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور صحابہ کے منحص کو اختیار کرنے کی اور ان کی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.